السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد كما أنت أهل. صل على محمد كما أنت أهل. وقلبنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج کے حلقہ یہ کشف المحجوب کو ایک شان حاصل ہے کہ یہ مہینہ کون سا لگا ہے جی؟ رجب. اور رجب کو اعزاز حاصل ہے معراج کا, معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے آقا محب کا محبوب سے اور محبوب کا محب سے آخری قرب یہ معراج ہے, آخری قرب. سارے عشق اور ساری محبت کا حاصل قرب ہوتا ہے, کہ کس طرح محبوب کا قرب حاصل ہو جائے. تو معراج یہ رجب میں ہے, رجب کا مہینہ. تو آج کا کشف المحجوب کا حلقہ ہمارا معراج کی پہلی تاریخ آج یکو معراج ہے یا کل ہے, 29 کی رات ہے, صبح انشاءاللہ ہمارا معراج میں ہم داخل ہیں. کیونکہ شام کو جب شام دن ڈوب جاتا ہے تو عربی تاریخ کے مطابق, اس ترتیب کے مطابق نیا دن شروع ہو جاتا ہے. تو کشف المحجوب ہماری زندگی کے لیے کس لیے ضروری ہے, ہماری زندگی میں کیوں ضروری ہے؟ تب یہ سوچیں اس بات کو کہ ہم زندگی میں کشف المحجوب کو اپنی زندگی میں حاصل, اپنی زندگی میں داخل کیسے کریں, اور کیا کیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا, کیا کیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا. جتنے بھی کشف المحجوب کے حلقے ہیں اب تک تقریباً 3.5 سال ہو گئے, 3.5 سال, 3.5 سال کے اس عرصے میں اس کے جو نتائج اور ریزلٹ عقائد کے بدلنے سے, مزاج کے بدلنے سے, طبیعتوں کے بدلنے سے, زندگی کے بدلنے سے اور وجدان کے بدلنے سے, آپ اس کے نتائج کو اپنی ذات کے اعتبار سے محسوس کریں, پھر ان نتائج کو جس وقت یہ شروع ہوا تھا اس وقت 135 ملک تھے تقریباً, اور کل کی تاریخ تک 174 ملک ہیں, جو میں نے نیٹ پہ دیکھے 174 ملک ہیں. اب اس کو 174 ملکوں پہ آپ ضرب تقسیم کریں کہ کتنے لوگوں نے سنا, اور اپنی ذات کے اعتبار سے جو آپ کو اس کا نفع پہنچا کیا اس سے زیادہ اوروں کو ہوا ہوگا؟ چلو اس سے زیادہ نہیں, اتنا تو ہوا ہوگا جتنا مجھے ہوا. یہ وہ شخص جو مسلسل حلقہ کشف المحجوب سن چکا, اور وہ جو مسلسل نہیں سنا, جس نے کبھی کبھی حاضری ہوئی, اس کو اس کی اس حلقے کا فائدہ کیا ہوا؟ اپنی ذات کو سامنے رکھ کے سوچو, روح کی دنیا میں, من کی دنیا میں, سوچوں کی دنیا میں, جذبوں کی دنیا میں, وجدان کی دنیا میں, کیف کی دنیا میں, کیفیات کی دنیا میں, اس کو سوچیں کتنا فائدہ ہوا. اگلا سوال آپ سے ہے, کیا ہوتا ہے یا ہوا, کیا حلقہ کشف المحجوب سے فائدہ ہوتا ہے یا ہوا؟ ہوتا ہے اور ہوا بھی صحیح, بولے ہوا. کتنی ذہنی عقدے تھے جو حل ہوئے, صحیح سوال تھے جن کا جواب ملا, اللہ کی طرف سے آپ سوچ کے آئے, اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا, میں کوئی صاحب کشف تو ہوں نہیں, آنکھیں بند کرو مکے پہنچ جاتا ہوں, مدینے پہنچ جاتا ہوں, اللہ والے تھے, میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں, لیکن آپ کی فکر سے اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا, آپ کی فکر سے اللہ جل شانہ نے میرے دل میں ڈال دی, اور میری زبان سے وہ چیز نکل آئی. اور آپ کہتے ہیں ہم جو سوچ کے جاتے ہیں وہ سن کے آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تاریخ واقعی ایسا ہے, کمال ہے, سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، وہ میں ہی دیتا ہوں، یہ غلط فہمی کا ازالہ کرو. اللہ پاک جل شانہ آپ کی فکر سے وہ لفظ میری زبان پہ ڈال دیتا. میں نے کئی بار کہا ہے میں اس کو کوئی ترتیب بنا کے نہیں آتا، رٹا لگا کے نہیں آتا، تیاری کر کے نہیں آتا، بس دل ہی دل میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں، مولا جو خیر ہو وہ مجھ سے کہلوا دے. یہ خیر ہی ہوتی ہے، آپ کے دل کے سوال اللہ میری زبان میں ڈال دیتے ہیں، خیر ہی تو ہوتی ہے. آپ کا فکر اور غم، اذان کا فکر اور غم ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں کیسے، ایک فکر ہوا، ایک غم ہوا. ہر صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی کے دل میں ایک غم اٹھا، ایک غم اٹھا، اور غم یہ اٹھا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلائیں. کسی نے کہا ڈھول بجائے، کیونکہ نوبت بچتی ہے، نوبت جو ہے نا یہ اب بھی بڑی بڑی روحانی مراکز میں افطار کے لیے، سحر کے لیے نوبت بچتی ہے. نوبت کہتے ہیں وہ بڑا ڈھول جس کو دونوں ہاتھوں کے اندر سٹک پکڑ کے، چھڑیاں پکڑ کے اس کو بچاتے ہیں نا، اس کو نوبت کہتے ہیں، جس کو اردو کے محاورے میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ یہ ہو گیا، ٹھیک، وہ نوبت بچتی ہے. تو کس نے کہا جی نوبت بجائیں، کسی نے کہا کہ کوئی آواز لگائیں. اب یہ جب فکر اور یہ غم اندر اٹھا، اس پہ اللہ جل شانہ نے خواب میں اذان عطا فرمائی. اذان جو ملی ہے نا اس غم کے پیچھے ملی ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اذان کی ترتیب فرما دی، اور یوں اذان پورے عالم میں نماز کے بلاوے کا ذریعہ بن گئی. اور بنی کس پہ؟ ایک غم پہ، ایک فکر پہ، ایک درد پہ، ایک کڑھن پہ. کہ اگر ایسا ہو جائے، اللہ تو کر دے، جب اندر غم اٹھتا ہے اور اندر فکر ہوتا ہے اور اندر درد ہوتا ہے، پھر آپ کے دلوں کی آواز مجھ جیسے بندے کے دل میں اللہ ڈال اور لفظوں کے سانچے میں ڈھلوا کے آپ کے کانوں میں اللہ سنوا دیتا ہے. آواز آپ کے دل کی ہوتی ہے، آپ کے دل کی آواز اللہ میرے دل میں ڈالتا ہے، اس دل کو اللہ سے اٹھواتا ہے اور لفظوں میں سانچے میں ڈھلواتا ہے اور میرے منہ سے نکلوا دیتا ہے. اور آپ کہتے ہیں کمال ہے، ہر سوال کا جواب مل جاتا ہے. یہ سوال کا جواب تو میرا کمال نہیں ہے، ہاں آپ کا کمال ہے. آج سمجھ آئیے، اب تک حکیم دارے کا کمال سمجھتے رہے جنہیں آ کے غریبانی ماں پڑھ لائی. نہیں نہیں، میرا کمال نہیں، آپ کا کمال ہے کہ آپ کے دل میں غم اٹھا، فکر اٹھا، یہ سوال کیا ہوگا. اب بندہ سوچتا رہا، بعضوں کا درس سنتے ہوئے، رسالہ پڑھتے ہوئے، تسبیح کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، کوئی جمعے میں کہیں سے تقریر کی بات سنی، کہیں سے دین کی اصلاح کی، اعمال کی، ترقی کی، یا کوئی وسوسہ تھا، یا کوئی بدگمانی تھی، یا کوئی شک تھا، یا کوئی غلط فہمی تھی، آپ کے دل میں اٹھی. اب اٹھتے 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 جب دل میں اٹھی، تو ایک پل میں دل میں جب اٹھی بس، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، تیرے اندر ایک غم ہے نا، تو اس غم کا حل تو ہم نے انبیاء کے ساتھیوں کو دیا اذان کی شکل میں، اس سوچ اس درد لے تجھے بھی دیتے ہیں، اور ہم جیسے تیری مدد کرنا چاہیں کر دیں. اس کی مدد کے انداز بڑے مختلف، اس لیے کشف الماجوب کے حلقے میں اور دس جمعرات میں غم سے بیٹھا کریں، فکر مندی سے بیٹھا کریں. میں کیوں عرض کرتا ہوں، کسی ایک کو عنوان بنا لیتا ہوں بھائی حسب معمول اور متوجہ سب کو کر دیتا ہوں، سوئے نا، اونگے نا، کیوں؟ آپ کی بے فکری میرے اندر کے دل کے چراغوں کو بجھا دے گی، جلائے گی نہیں، میرے اندر کے اندر سے وہ چیزیں نہیں نکلیں گی بے فکری. دو بندوں کی ہلکی سی تو تکرار، ہلکا سے جھگڑے نے لیلۃ القدر کی مقررہ جو اوقات تھی، مدت تھی، دن تھا، وقت تھا، کھڑی تھی، اس کو اٹھا لی صرف بے فکری کی وجہ سے. آقا تشریف لا رہے تھے مسجد میں اور اعلان فرمانے کے لیے، راستے میں دو بندے آپس میں اختلاف, بس اس کی وجہ سے وہ چیز امت سے اللہ نے واپس لے لی. فکر غم, اس کو اوڑھیں گے اوڑھیں گے اوڑھیں گے, لیں گے نہیں. اوڑھنا کسے کہتے ہیں؟ اوڑھنا اسے کہتے ہیں بندہ خود چھپ جائے اس کمبل کے اندر, اس چادر کے اندر, اس دھوئیں کے اندر, اس بدل کے اندر. جب اس کو اوڑھیں گے اور یہ بن جائے ہم اور حزن, اندر کا درد اور باہر کا درد, اس پہ اللہ پاک جل شانہ سجھاتے ہیں سجھاتے ہیں سجھاتے ہیں, اللہ دکھاتے ہیں, اللہ بلواتے ہیں, اللہ سنواتے ہیں, اور اللہ راہیں کھولتے ہیں. فینا لنہتینہم سبلن, راہیں کھولتے ہیں اس وقت جب تم کرو مجاہدہ. وہ مجاہدہ جان کا ہو, مال کا ہو, سوچ کا ہو, فکر کا ہو, جذبوں کا ہو, وجدان کا ہو, بس جس چیز کا مجاہدہ ہو تم کرو گے میں تمہیں سجھاؤں گا, اس کا وعدہ. یہ ہے کشف المحجوب. حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ درس ہے کشف المحجوب, وہ یہ ہے, یہ غم ہے, یہ ہے مقصد کشف المحجوب, یہ ہے حاصل کشف المحجوب. یہ اس پہ اللہ جل شانہ کی طرف سے خیر و برکت کے فیصلے ہوتے ہیں, اور دلوں کی کھیتی آباد ہوتی ہے, اور دلوں کے جذبوں کو ان کے سوالوں کا جواب ملتا ہے. اس پہ جب آپ کے اندر وہ غم اور فکر, بس آپ کے اندر ایک لگ جائے گا یہ غم اور فکر اندر اندر, بس اس پہ اللہ پاک مجھ جیسے بندوں کے زبان سے پھر وہ چیزیں نکلوا دیتا ہے. آج کے کشف المحجوب میں ہم دوسری فصل, دوسرا چیپٹر ہے, اس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب بیان کیے ہیں. آپ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں سے اہل ایمان کے سر لشکر, اہل احسان کے مقتدا, اہل تحقیق کے امام, اور دریائے محبت الہی کے شناور حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, جن کی کرامت مشہور اور دین میں دور رسی کی باتیں عام طور پر لوگوں میں مذکور ہیں, اور وہ دینی امور میں دانش مندی اور سخت پابندی کے ساتھ مخصوص ہیں, اور طریقت میں آپ کے نہایت لطیف اقوال اور باریک رموز, آپ ہی کے متعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حق اللہ جل شانہ عمر کی زبان پر کلام کرتا ہے, حق تعالی عمر کی زبان پر کلام کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا, پہلی امتوں میں محدث ہوئے, اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر رضی اللہ عنہ ہیں. طریقت میں آپ کے بے شمار لطیف رموز ہیں جن سب کو ہم اس کتاب میں شمار نہیں کر سکتے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے اپنی کتاب میں. اور آپ نے فرمایا, تنہائی برے ہم نشینوں سے راحت میں ہے, اور فرمایا, لوگوں سے اعراض کرنا اور ان سے قطع تعلق کر لینا, اس میں عزلت دو قسم کی ہوتی ہے. لوگوں سے اعراض کرنے کا مطلب خالی جگہ اختیار کرنا, ہم جنس کی صحبت سے قرارہ کش ہونا, اپنے اعمال کی خرابیوں کو دیکھنے سے آرام پانا, لوگوں کے میل جول سے خلاصی طلب کرنا, اور مخلوق خدا کو اپنی برائی سے محفوظ رکھنا. اور لوگوں سے قطع تعلق دل سے ہوتا ہے, اور دل کی صفت کو بظاہر مخلوقات کی کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, حتیٰ کہ اس کا خیال اس کے دل میں غلبہ پائے, پر اس وقت وہ شخص اگرچہ بظاہر لوگوں کے درمیان ہی ہوتا ہے مگر باطن میں ان سے الگ ہوتا ہے, اور اس کا ارادہ ان سے بالکل علیحدہ. یہ مقام بہت بلند اور اونچا, اور دل کی یہ کیفیت عمر میں نسبتاً زیادہ صحیح اور درست تھی, جنہوں نے تنہائی کو راحت فرمایا. حالانکہ آپ بظاہر لوگوں کے درمیان امارت اور خلافت کے فرائض کی بجاوری میں مشغول رہا کرتے تھے, اور یہ واضح دلیل ہے کہ اہل باطن گو بظاہر مخلوق سے ملے جلے رہتے ہیں مگر ان کا دل اللہ سے لگا رہتا ہے, اور تمام حالات میں اسی کی طرف متوجہ رہتے ہیں, اور جتنا میل جول وہ لوگوں سے رکھتے ہیں اسے وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اپنے لیے ایک آفت سمجھتے ہیں, اور اس سے اللہ پاک کی طرف بھاگتے ہیں. غرض دنیا دوستان حق کو کبھی مصفہ معلوم نہیں ہوتی, اور نہ اس کے حالات ان کے لیے خوشگوار ہوتے ہیں. جس مکان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس مکان کی بنیاد مصیبت پر رکھی ہو اس کا مصیبت سے خالی ہونا محال ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ میں سے تھے اور درگاہ رب العزت میں آپ کے تمام افعال مقبول تھے. آج کے اس باب میں اس شخصیت کا تذکرہ جس کے ساتھ ہمارا تصوف بھی جڑا ہوا ہے, تصوف بھی جڑا ہوا ہے. ہاں, اور اگر ہم تصوف کو اس ہستی سے جدا کرتے ہیں تو تصوف پھر سوائے بدعات اور شرک کے کچھ باقی نہیں رہتا. اس کی وجہ یہ ہے بہت سی بدعات ایسی تھیں, یا بدعات اس وقت نہیں تھیں, خطرہ تھا یہ بدعات نہ بن جائیں, یعنی بظاہر دین نہیں دین نہ بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ختم فرمایا اور ان سے مخلوق کو دور کیا. ان کے دل میں غم ہوتا تھا, بعض اوقات گھنٹوں گھنٹوں آپ غم لیے بیٹھے رہتے تھے, سوچتے تھے, تنکا لے کے کریدتے تھے. اور یہ عمومی صحابہ کے مزاج میں ہے, اہل بیت کے مزاج میں ہے کہ وہ کبھی جانور کو دیکھتے تھے کہتے کاش ہم جانور ہوتے, ہم سے کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. اور بعض اوقات تنکے کو دیکھتے تو کیسے ہم تنکا ہوتے, بس آتے اس دنیا سے مٹ جاتے, کہ یعنی ہمیں سوال و جواب کے مراحل سے نہ گزرنا پڑتا. یہ ایک غم تھا, یہ ایک فکر تھی, یہ ان کے اندر یہ درد تھا اور یہ سوچ تھی. اس غم اور فکر اور درد نے ان کے ذریعے سے امت کی امت, قوموں کی قومیں, عالم کے عالم پلٹ دیے. ہم سب اپنے پیچھے جائیں, ہمارے بڑے کون تھے سوائے چند مخصوص سادات کے؟ امام زین العابدین کے بیٹے تھے حضرت زید. پوری امت میں اگر حسبی نسبی سید ہیں سب سے پہلے زیدی سید, پھر حسنی ہیں, پھر حسینی. جو سادات کی کریم ہے پاکستان بننے سے پہلے کے سادات, بعد کے نا, ان میں اگر اعلی درجے کے سید ہیں وہ کون ہیں؟ زیدی. اور زیدی کون؟ حضرت امام زید, امام زین العابدین. یوسف ثقفی گورنر تھا, یوسف ثقفی, اس نے آپ کو اپنے حق میں لینا چاہا, حق میں نہ لے سکا, اپنی تابعداری میں لینا چاہا نہ لے سکا. آپ نے ہمیشہ حق بولا, اپنے حق میں فتوے لینا چاہے نہ لے سکا, آپ نے ہمیشہ دین کو بولا اور دین کو سنا, حقیقت کو بولا حقیقت کو سنا. کربلا کے اس عظیم امام کے یہ پوتے ہیں. اور امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت حسین, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اور آپ کا نام زین العابدین نہیں ہے, کیا ہے؟ علی. کیا نام ہے؟ علی بن حسین بن علی بن ابو طالب. زین العابدین اس لیے نام پڑا کہ عبادت کر کر کے, زین العابدین, عابدوں کے امام, مکھن. تو خلیفہ یوسف ثقفی نے بلایا اور آپ کو بھری محفل میں ننگا کر دیا. اور قدرت کا نظام دیکھیں, اللہ پاک نے فوراً مکڑی کو حکم دیا. مکڑی آئی اور اس نے آپ کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک سارا ایک پل میں جالا تان لیا. جب حفاظت کرنے پہ آئے کریم اور مدد کرنے پہ آئے تو مکڑیوں سے کام لے لے. غار ثور میں مکڑی نے جالا تانا تھا, اللہ والو یاد ہے؟ آقا جب تشریف لے گئے ہجرت میں تو غار ثور میں مکڑی نے جالا تانا تھا. اور ایک اور جگہ بھی روایت میں مکڑی ملتی ہے ہمیں جالا تانے ہوئے اور حفاظت کا نظام کیے ہوئے. وہ جب جالوت نے مقابلہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کا پیچھا کیا, اور حضرت داؤد تھے حضرت تالوت کے سپاہی. ٹھیک, یہ تالوت جو تھے ان کے سپاہی تھے, اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ہی اس کا خاتمہ ہوا. کس کا؟ جالوت کا. جب مقابلہ کیا, پیچھا کیا اور وہ جان سے مارنا چاہتا تھا, اللہ جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اپنی ذات سے محبت اور اپنے مرشد سے محبت. کون مرشد؟ حضرت تالوت. اللہ پاک نے ایک پل میں جالا تان دیا, مکڑی کو حکم دیا جالا تان دے, اور مکڑی نے جالا تان دیا اور تالوت راستے میں گم ہو گیا. کہ یہاں سے اگر داؤد گزرے تھے تو جالا ٹوٹتا ہے, تو یہاں سے نہیں گزرے, وہ کسی اور جگہ سے گزرے, اور اللہ نے اس کو کسی اور رخ میں ڈال دیا اور اپنے نیک بندے کی حفاظت کی. کس کی برکت سے؟ جالے کو ذریعہ بنا دیا, جالے کی وجہ سے. ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں, غم کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں, آخرت کے بارے میں سوچا کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے تھے اور بیٹھے بیٹھے سوچتے تھے, کبھی مدینہ طیبہ کے کناروں میں چلے جاتے اور بیٹھ کے راتوں کو سوچتے اور روتے تھے, میری رعایا کا کیا بنے گا. جو آپ کے دور خلافت میں ایسی عجیب و غریب چیزیں شروع ہوئیں جو آج کا ماڈرن معاشرہ اس کو داخل کیے ہوئے ہے, ان میں ڈاک کا نظام, ہاں بچوں کو وظیفہ دینے کا نظام. ایک بچہ دیکھا بہت رو رہا, آپ نے فرمایا کہ کیوں رو رہا؟ ماں کہنے لگے میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں. کیوں؟ اسے پتہ نہیں یہ امیر المومنین ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ, امیر المومنین نے قانون بنایا ہے کہ جس بچے کے ماں دودھ چھڑا دے اس کا وظیفہ لگا دو. ہم غریب لوگ ہیں, میں کہتا ہوں یہ جلدی دودھ چھوڑ دے اور میں اس کا وظیفہ لے لوں, کچھ غریب مدد ملے. اس بچے کے رونے کا درد ایسا دل میں آیا کہ آپ نے فرمایا قانون بدل دیا, ہمیں ایک بس بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ لگ جائے. اچھی ڈاک کا نظام, چوکیاں بنوائیں, کہ تیز رفتار جاسوسی کا نظام دشمنوں کے لیے ایک پورے نظام بنائے, نہرو کا نظام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے, سڑکوں کا نظام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے, نئے شہر بسانے کا نظام, نئی کالونیاں آج کل ڈیولپ ہو رہی ہیں, یہ سارا نظام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے. یہ ایک نہیں, بے شمار قوانین, بے شمار ترتیبیں ہیں, انسانیت کے لیے بے شمار نظم ہے, حتیٰ کہ یہ ان عظیم خلفاء میں سے ہیں جنہوں نے غیر مسلموں کے لیے ایسے قانون بنائے کہ خود غیر مسلم بھی آج مانے. ایک یہودی کو دیکھا, بوڑھا ہے, بھیک مانگ رہا, تو پوچھا تو کیوں بھیک مانگ رہا؟ اس نے کہا میں بوڑھا ہوں, یہودی ہوں, اور میں نے قومی خزانے میں جزیہ دینا ہے, اور وہ اس چیز کا دینا ہے کہ مسلمان ہمارا تحفظ کریں گے, ہماری جانوں کا تحفظ, ہماری عزتوں کا تحفظ, ہماری مالوں کا تحفظ اور ہمارے گھروں کا تحفظ کریں گے, اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ نے اسی وقت قانون بدلا اور تمام غیر مسلم جتنے بوڑھے ہیں ان سے فوراً جزیہ معاف کر دیا. اپنے پوری حکمرانی میں سارے گورنروں کو, بر اعظم ایک نہیں دو بر اعظم سے زیادہ آپ کی حکومت تھی, آپ سب پہ ایک قانون نافذ کیا, حکم نامہ جاری فرمایا, اور یہ جاری فرمایا کہ کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نہ ڈھایا جائے اور نہ اس کی توہین کی جائے. وہ چرچ کلیسا ہے, وہ مندر ہے, وہ آتش کدہ ہے, اس کو نہ ڈھایا جائے, اس کو بل جبر نہ لیا جائے, ہاں وہ اپنی رضا سے بیچنا چاہیں, جیسے ہمارے یورپ امریکہ میں آپ چرچ بیچ دیتے ہیں اور بے شمار لوگوں نے مسئلے بنا دی, کئی بکے ہوئے ہیں, اگر وہ واقعی دینا چاہیں تو ان کو ان کے منہ مانگی دام اور قیمتوں میں لیا جائے, ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے. غیر مسلموں کے حقوق آپ نے بتائے, اور بتاؤں جانوروں کے حقوق تک متعین کیے. یہ تھے امیر المومنین, جانوروں کے حقوق تک متعین کیے. بازار میں جاتے تھے اور بازار میں جا کے بازار والوں ہاتھ میں درہ ہوتا تھا اور تاجر سے پوچھتے تھے کہ یہ بتا کہ تو نے تجارت کرنے کا دین سیکھا, تجارت کا دین کیا ہے؟ ایک پل میں تجارت شروع کی, دکان لگا کے بزنس دفتر بنا کے بیٹھے, صنعت اور تجارت کیا اس کا دین سیکھا؟ اگر نہیں سیکھا اس کی سزا ہوتی تھی. کیوں؟ اگر یہ تجارت کا دین نہیں سیکھے گا, خدا نہ خواستہ اس نے تجارت کے ذریعے کوئی ایسا کام کر دیا کہ غیر مسلم اس کی تجارت سے دین سے متنفر ہو گئے, یہ وہ تاجر بنے گا جو دین کا بگاڑنے والا ہوگا, دین کے پھیلانے والا نہیں. اگر اس نے تجارت کا قانون سیکھا, تجارت کا دین سیکھا, تجارت کی شریعت سیکھی اور تجارت کے مسائل سیکھے, یہ وہ تاجر ہوگا جیسے انڈونیشیا میں 5-6 تاجر آئے, سارے انڈونیشیا کو مسلمان کر دیا. بر صغیر میں محمد بن قاسم سے پہلے تاجر آئے تھے, تو پھر یہ وہ تاجر بنے گا جو عالم میں ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا. اس کی تجارت, اس کا میل جول, اس کا اٹھنا بیٹھنا اور اس کی ترتیب ایسی ہوگی جو لوگوں کو دین کے قریب لائے گی, دور نہیں لائے گی. آج میں اپنے دوستوں کو ایک بات کہہ رہا تھا, ایک نوجوان ہے, وہ شرارتی ہے, دو بھائی ہیں, ایک کے مزاج میں ذرا شرارت ہے. میں نے اس سے کہا, میں نے کہا پتہ ہے بدماش کسے کہتے ہیں؟ بدماش کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں بدماش اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں بندوق ہو, چال ٹیڑھی ہو, لوگوں کی مال پہ نظر, جان پہ نظر ہو, اس کے ہاتھ میں کوئی بندوق رائفل ہو اور وہ لوگوں کی جانیں لے رہا ہو, یا لوگوں کی مال پہ, لوگوں کی عزتوں پہ قبضہ کر رہا ہو, کسی طرح کا کسی مسلمان سے جانی مالی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو جس بندے کو, اس کو بدماش کہتے ہیں. پہلے معاشرے میں جب معاشرہ تھا, اس معاشرے میں بدماش اس کو نہیں کہتے تھے. غور سے سنیے گا, اس معاشرے میں بدماش کسی اور بندے کو کہتے تھے, اور وہ اتنا بڑا بدماش کا نام اس بندے کے اوپر لگتا تھا کہ معاشرہ ہل جاتا تھا. وہ پتہ ہے کس کو کہتے تھے؟ جس کی معاش بد ہو. ذریعہ معاش کیا ہے آپ کا؟ سورس آف انکم کیا ہے؟ جس کی معاش بد ہو, بد اچھی نہ ہو. سمجھ آئی نہیں آئی؟ ہاں غور سے سنیں, جس کی معاش بد ہو, جو روزی کمانے کا ذریعہ اور طریقہ جس نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کے کیا ہو, وہ ملاوٹ کی شکل میں ہے یا وہ دھوکے کی شکل میں ہے یا وہ کسی بھی ذریعے سے ہے, اس کی روزی بد ہو, مشکوک ہو, وہ رشوت سود کسی بھی کہانی ہو اس کے اندر, اس کو اس معاشرے میں بدماش کہتے تھے. اور وہ معاشرے کا گھٹیا ترین شخص ہوتا تھا, گھٹیا ترین شخص ہوتا تھا. وہ معاشرہ جس معاشرے کے اندر ننگا طواف کرنا, ننگا پھرنا کوئی حرج نہیں تھا, خون چاٹنا کوئی حرج نہیں تھا, بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا کوئی حرج نہیں تھا, قتل پہ قتل کرنا اور 4,000 سال تک قتل کا ویر اور قتل در قتل کے نظام اور انتقامی جذبہ لے کے چلنا کوئی حرج نہیں تھا, بت پرستی کوئی حرج نہیں تھا، اس معاشرے کا حصہ تھا، لیکن ایک چیز اس معاشرے میں بہت بڑا حرج تھی، وہ تھی رزق حلال، رزق حرام. وہ کیا؟ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگے تو سارے چندہ اکٹھا کیا، اور چندہ اکٹھا کرنے کے بعد اتنا رزق حلال میں سے چندہ ہوا کہ کعبے کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، اس کو تو منظور کر لیا. اور وہ آج کس نام پہ ہیں؟ حتیم. عجیب، اس کو تو منظور کر لیا کہ کعبہ شریف کا کچھ حصہ چھوڑ دیا، اس کو منظور کر لیا، لیکن کعبے کے اوپر رزق حرام لگ جائے اس کو منظور نہیں کیا، اس کو منظور نہیں کیا. کتنی عجیب بات ہے اور کتنی باریک بات ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اتنے گرے پڑے تھے ان میں بدماشی کا عیب نہیں تھا. ہمارے ہاں بدماش کا ٹائٹل اور ہے، لیکن اصل بدماش وہ ہوتا ہے جس کی معاش بد ہو، جس کی آمدنی کا ذریعہ، جس کا رزق کا ذریعہ مشکوک ہو. اور رزق دو قسم کے ہیں، غور سے سن پانی، رزق دو قسم کے ہیں، ایک ہے رزق روحانی اور ایک ہے رزق. ایک ہے رزق روحانی اور ایک رزق. اب رزق جسمانی جو ہے اس کی تو ہمیں سمجھ آئی، رزق روحانی کو بھی سمجھ لیں. کوئی رزق جسمانی کی طرف خطا کھاتا ہے، کوئی رزق روحانی کی طرف سے خطا کھاتا ہے. میں آج دو تین دوستوں سے کھڑا عرض کر رہا تھا، ہمارے جنریٹر کو وہ دیکھ کے چیک کر رہے تھے، اس کی خدمت کچھ لوگوں نے اپنے ذمے لی ہوئی. اس خدمت سے مراد یہ نہیں کہ وہ ڈیزل ڈالتے ہیں، وہ ہم ڈالتے ہیں، صرف اس کا چیک کرنا بس. کئی دنوں سے میں نے دیکھا اس کا ڈیزل نیچے سے گر رہا اپنی کے دفتر کے سامنے، نیچے ڈیزل گر رہا. دو ہفتے تین ہفتے پہلے مجھے پہلے تشویش ہوئی کہ انہیں کہ یہ ڈالتے ہوئے گرا ہے، روز آتا ہوں گر رہا ہے، میں قطرے چیک کرتا ہوں. کرتے کرتے آج وہ کھول کے کھڑے تھے، میں نے کہا اللہ والے آپ کہتے ہیں وہ گرا ہے، یہ روز گر رہا. تو مجھے کہنے لگے جی اس کا ربڑ لیک ہے. میں نے کہا خدمت تو آپ نے ذمہ لی ہوئی ہے، تو آپ کی ذمہ داری تھی اس کے ربڑ کو چیک کر لیا، میرا شعبہ تو نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں چلتا اس کا، حرفن مولا کیسے بنوں، پتہ نہیں چلتا. احساس ہوتا ہے، جیسے اس دن میں نے اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا یہ چیز کیا ہے، یہ ٹوٹی ہوئی ہے آپ کو کیوں نظر نہیں آئی، اچھا یہ کیا ہے، یہ چیز ضائع ہو رہی ہے آپ کو نظر کیوں نہیں آئی، یہ نقصان ہو رہا ہے آپ کو نظر کیوں نہیں آیا. میں نے کہا بولو، مجھے ایسے آہستہ آہستہ کہنے لگے جی آپ حساس ہیں. تو اس کے جواب میں نے جو عرض کیا وہ یہ عرض کیا، میں نے کہا نہیں حساس سارے ہیں، یوں کہو احساس نہیں ہے. وہ کیسے؟ بھوک لگتی ہے، حساس ہے تو بھوک لگتی ہے، حساس ہے تو گرمی لگتی ہے، حساس ہے تو سردی لگتی ہے، حساس ہے تو بارش کا سلسلہ اور یہ چیزیں بنتی ہیں. کہنے لگے آپ حساس ہیں، مرد کلندر نے کہا. اللہ اکبر، آپ کیا ہیں؟ حساس ہیں، حساس. میں کہا نہ حساس سارے ہیں، حساس حساس ہیں نا، میں آپ کو سوئی چبوتا ہوں آپ چپ کر کے کھڑے ہو. میرا کلاس فیلو تھا، اخبار میں کالم لکھتا ہے ایکسپریس میں، عامر خاکوانی، عامر حاج. میں صاف ڈیسک پہ بیٹھتے تھے، موٹا موٹا تھا، شریف تھا، شروع سے درویش آدمی تھا. تو اس کو ہم سوئی مارتے تھے، وہ کہہ رہا چل تارے کیا کرتا ہے، یہ کیا چبو رہا ہے، وہ سوئی مارتے تھے، وہ کہتے کیا چبو رہا ہے.
یعنی ان کو احساس تھوڑا ہوتا تھا.
درویش آدمی اللہ والا بندہ تھا, اب بھی وہی ہے. میں آپ کو سوئی مارتا ہوں اور سوئی مار کے زور سے سوئی مارتا ہوں اور آپ مجھے کہیں چٹکیاں نہ ایسے کیا کرتے ہیں. ہاں کہو کہ اس کے اندر حس کم ہے, احساس. رزق روحانی اس وقت ہم اس سے لوٹیں گے جب ہمارا احساس ختم ہو. تو آج یہ بات آپ کے سامنے شاید انوکھی ہو. بدماش کسے کہتے ہیں, ہے انوکھی؟ انہوں نے کہا نئی بات کہاں سے نکال کے لے آیا, لیکن آپ ترجمہ کر کے دیکھ لیں اس لفظ کو, بد کو علیحدہ کریں اور معاش کو, آپ کو پتہ چل جائے گا بد معاش آپ کے معاش کا ذریعہ, آپ کی روزی کا ذریعہ, آپ کا سورس آف انکم کیا ہے. وہ کہے گا فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اس دور میں بدماش اسے کہتے تھے جو دو نمبر روزی کماتا تھا, وہ دو نمبر جیسے ہو. ہارٹ از ویری پرائم جسٹس, دل ایک بہترین ترازو ہے اور یہ تولتا ہے جسٹس ہے, اور یہ ایک پل میں بتاتا ہے کہ تیری روزی کیسے ہے. ہاں ایک وقت آتا ہے جب دل سیاہ ہو جائے, احساس ختم ہو جائے, پھر وہ نہیں بتاتا کہ روزی ایک نمبر ہے یا دو نمبر. احساس ختم ہو, دل زندہ تو نہ مر جانا کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. احساس ختم ہو. تو ایک رزق روحانی میں بدماشی ہے اور ایک رزق جسمانی میں بدماشی ہے, بدماشی. رزق روحانی, اگر تجھے اللہ نے روحانی خدمت پہ مامور کیا ہے, کسی بھی روحانی خدمت پہ مامور کیا ہے, اس خدمت کو اگر تو صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہا, تو معلوم ہوا کہ وہ اس سے جو تجھے معاش ملے گی, روحانی فائدہ ملتا ہے نہیں ملتا, توجہات کی شکل میں, ثواب کی شکل میں, اجر کی شکل میں, ایسے روحانی فائدہ. اچھا اس کے ذریعے برکات آتی ہیں, اس شکل میں برکات آتی ہیں, آتی ہیں اور ملتی ہیں. خدمت کی شکل میں برکات ملتی ہیں, خدمت کے انوکھے فائدے ہیں, لیکن وہ خدمت جس خدمت کے اندر خیانت نہ ہو. اگر خیانت کی وہ روحانی خدمت میں بدمعاش ہے. لفظ بڑا بھاری ہے, بڑا سخت لفظ ہے, لیکن میں کیا کروں, پہلے دور میں بدماش کہتے اسے تھے. روزی کا عیب دنیا کا سب سے بڑا عیب ہے. کیوں؟ اسی روزی سے نسلیں پلتی ہیں, اسی روزی سے نسلیں پل کے پھر وہ یا تو فاسق اور فاجر بنتی ہیں, یا بدکار اور گنہگار بنتی ہیں, یا اللہ کے وہ ولی بنتے ہیں جو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. بعض لوگ نسلوں کے لیے سوچتے ہیں. دارالعلوم کے دوسرے محترم تھے, کیا نام تھا, رفیع شاہ رفیع الدین رحمت اللہ تعالی. یہ دوسرے محترم تھے, یہ گئے حج کرنے کے لیے. حج کرنے کے لیے وہاں تین چار پانچ مہینے رہنا پڑ رہا ہوتا تھا, بحری جہاز پہ حج ہوتا تھا. اب سوچ دیکھیں, ذرا سوچ غور سے سنیے. کہنے لگے جس خاندان کے پاس چابی تھی وہ خاندان بنی شیبہ, اس خاندان کے پاس چابی ہے اب بھی کعبہ کی. ہمارے وہ حاجی مسعود صاحب ہیں, درویش آدمی ہیں, اس دن پریشان تھے دوران سفر. وہ کعبہ کے غسل میں ان کو بلایا جاتا تھا, اور جو غسل کعبہ کے جس خاندان کے فرد کے پاس, وہ اسی خاندان میں چابی رہتی ہے. آقا نے جو چابی سونپی تھی نا جس خاندان کو, اب بھی اسی خاندان کے پاس ہے, اور قیامت تک اسی خاندان کے پاس انشاءاللہ رہے گی. جسے مدینے والے نے چابی سونپ دی, اس کو آج تک کوئی حکمران چابی نہیں لے سکا. کہنے لگے جب وہ میرا جو دوست تھا وہ فوت ہو گیا, اب چابی تو اسی خاندان میں ہے, اس کے چچا زاد کو بڑا تھا اس کو چابی آئی ہے, وہ یار نہیں ہے. اب غسل کعبہ کی سعادت ہوتی تھی, اب دیکھیں میں لسٹ میں آتا ہوں یا نہیں آتا. سعادت تھی, کعبہ کے اندر جا کے. تو حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بڑی دینی خدمات ہیں, قرآن کے سلسلے میں بھی, حدیث میں بھی, اللہ اللہ میں بھی, بڑے اللہ والے تھے. وہاں رہنے کا موقع ملا تو ایک خیال آیا, عجیب خیال آیا. خیال یہ آیا کہ بنی شیبہ میں چابی رہے گی آخری فرد تک, یہ تو پکی بات ہے, کیوں نہ اس خاندان سے دوستی کروں. تحائف لے کے پہنچے, اس خاندان کی چابی بردار دوسرے دوست ان کے بڑے بڑوں سے دوستی کی, قریب ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے, اتنے قریب ہو گئے کہ چند ہی ہفتوں میں ان کی ذات میں اتر گئے. جب واپسی ہوئی نا, اداسی ہوئی. آپ جا رہے ہیں, آپ یہی رہیں, کہنے لگا نہیں, ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے, اس کی خدمت میرے ذمے ہے, اور دینی خدمت ہے. ایک بات کہی, کہنے لگے اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے تو میری ایک صرف درخواست پہ آپ غور کر لیں. کیا؟ ایک تلوار دی. یہ تلوار چابی کے ساتھ آپ کے خاندان میں منتقل ہو. جب امام مہدی تشریف لائے نا, ان کو میری طرف سے یہ تلوار دے دیجیے. سمجھ آئی؟ سوچ دیکھیں, جذبہ دیکھیں. امام مہدی تشریف لائیں گے اور کعبہ کے کلید بردار وہ چابی انہیں پیش کرے گا, اس وقت کا جو, اور ہوگی اسی خاندان میں. میں جب یہ چابی پیش کرنا نا, تو خاندان میں جس طرح چابی چلی آ رہی ہے, یہ میری تلوار بھی پیش کر دینا, کیونکہ اس وقت اس تلوار کی اشد ضرورت ہوگی. سوچ ہے, اور وہ تلوار ابھی تک چلی آ رہی ہے. ہاں, جب بھی کلید بردار کو, جو چابی بردار ہے, جس کو چابی دی جاتی ہے, اس کو ساتھ ساتھ وہ تلوار بھی دی جاتی ہے کہ ہند کے ایک بہت بڑے شیخ آئے تھے اس صدی میں, اور انہوں نے وصیت کے ساتھ یہ دی تھی, اور ہمارے اس وقت کے بڑے جو چابی بردار تھے, انہوں نے ان کو ہاں کی تھی اور کہا تھا کہ میں اپنی نسلوں کو یہ تلوار منتقل کروں گا. لہذا اس کو جو کعبہ شریف کا ورثہ دیا جاتا ہے, اس میں وہ تلوار بھی ہوتی ہے, اور وہ قیامت تک چلے گی جب اللہ کو منظور ہوگا, اور آپ کی آمد ہوگی. اللہ کا علم اللہ ہی جانے. روح کی دنیا اور روح کی معاش, اگر اس میں خیانت ہوئی اور کمی ہوئی, اس کا نقصان یہ ہوگا اور اس کا گھاٹا یہ ہوگا کہ روحانی جو ترقی اس نے پانی کی وہ نہیں پا سکے گی. خدمت ایک انوکھی چیز ہے, ایسی انوکھی چیز ہے, اس کے ذریعے بیٹھے بیٹھے بندے ولی بن جاتے ہیں, بیٹھے بٹھائے. میرے پاس تو تھوڑے واقعات ہیں, کتابوں میں ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں. بیٹھے بٹھائے بندے ولی بن جاتے ہیں. ولی اس صدی میں, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا, اس صدی میں میں لفظ ولی استعمال کر رہا ہوں, اللہ والوں, اس صدی میں لفظ ولی استعمال کر رہا ہوں. بیٹھے بٹھائے بندے ولی بن جاتے ہیں صرف اس خدمت کے ذریعے, جس خدمت کے پیچھے یہ ایک غم اور فکر ہو کہ اگر میں نے اس خدمت کو واقعی خدمت کیا تو پھر اس خدمت کے ذریعے مجھے کیا ملے گا, روحانیت, توجہات, اللہ جل شانہ کی مدد, مدینے والے کی دعائیں, صحابہ آل بیت کی دعائیں, اولیاء صالحین کی دعائیں, اور اللہ کی خاص مدد میرے ساتھ, میری نسلوں کے ساتھ ہوگی, رزق ملے گا, صحت ملے گی, برکت ملے گی, عافیت ملے گی. اس خدمت کے پیچھے میرا اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا اور مجھے جنت ملے گی, اللہ کی رضا ملے گی, اللہ کی ذات کا تعلق ملے گا اس خدمت کے پیچھے. اگر اس کا یہ روز جذبہ ہے, روز جذبہ ہے, پھر یہ ترقی پاتا جائے گا. پھر یہ خدمت میں خیانت تو خیانت, خدمت کی خیانت سوچ ہی نہیں سکتا. پھر روز اس کا جذبہ جوان ہوگا. ایک درویش فرماتے ہیں, میں خدمت کر رہا تھا, میرا کسی نے ہاتھ پکڑا, اندھیرا تھا اندھیرا. جیسے صبح سویرے اندھیرا ہوتا ہے, آدمی کا جسم تو نظر آتا ہے, چہرہ بغیر نظر نہ آئے, ایک محسوس ہے کہ آدمی ہے لیکن اس کا چہرے کا احساس نہیں کہ چہرہ کون سا ہے, ایسے اس کا چہرہ نظر نہ آئے. اور میرا ہاتھ پکڑ کے اس کے ہاتھ میں ملائمت لیکن مضبوطی, نرمی لیکن مضبوطی اس ہاتھ میں, ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے دیکھ اگر تیرا جذبہ روز خدمت کا جوان ہوگا, یہ لفظ کچھ میں اپنی طرف سے ترجمہ کر رہا ہوں, وہاں جوان نہیں ہے, اگر روز تیری خدمت کا جذبہ جوان رہے گا, اس خدمت کے سلے میں اللہ جل شانہ بنی اسرائیل کے صدیوں مصلے پر اور صدیوں تسبیح پڑھنے والے اور قیام کرنے والوں سے زیادہ تجھے اپنا قرب عطا فرمائے. بنی اسرائیل کے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں جنہوں نے صدیوں مصلے پہ گزاری اور سجدے پہ گزاری اور تلاوت پہ گزاری اور روتے گزاری, اللہ تجھے اس سے زیادہ عطا فرمائے گا اگر تیری اس خدمت کے میں جذبہ صدا جوان رہے گا. جلدے پرانے ہو جاتے ہیں, دل ہی پرانا ہو جاتا ہے, حدیث میں آتے ہیں اس کو تجدید کر لیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے فرمائے, کلمے کے ساتھ اس کی تجدید کیا کرو. مفہوم ہے, دل بھی پرانا ہو جاتا ہے, ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے, اس کی تجدید کرو. حدیث میں آتا ہے, مفہوم ہے, اس طرح جذبہ بھی پرانا ہو جاتا ہے, اس کی بھی تجدید کیا کریں. کہ بعض اوقات چلتے 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 انسان کے اوپر حالات آتے ہیں اور حالات میں کچھ فہمی, کچھ غلط فہمی, کچھ شک, کوئی بدگمانی, کچھ ایسی چیز جو سامنے آتی ہے, انسان ایک دل میں اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. بہت کچھ آتا ہے سامنے, چلتے ہوئے تو بہت کچھ آتا ہے, جو نہ چلے اس کے سامنے نہیں آتا, جو چلے اس کے سامنے آتا ہے. جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں, پھر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ جذبہ پیدا یہ ہوتا ہے اس چلنے سے تو نہ چلنا بہتر ہے, تنہائی میں بیٹھ کے اپنی عبادت کر لو اگر یہی ہے تو. اگر یہی ہے اس وقت اپنے جذبے کو جوان کر لو. وہ حال ہوتا ہے جمنے کا اور بس یوں جمع اور ترقی آگے ہو گئی, وہ حال ہوتا ہے جس حال میں دل نہ چاہے, طبیعت مائل نہ ہو خدمت کی, ہر طرف سے کوئی کمی کوتاہی سامنے آئے, یا کسی کے اعتراض پہ دل ٹوٹ جائے کہ میں نے اتنی خدمت کی اور انہوں نے مجھ پہ اعتراض کر دیا, اس وقت جمنے کا وقت ہوتا ہے, ترقی کا وقت ہوتا اس وقت ہے. بچوں کے امتحان کے بعد ان کو دوسرے سال پہ چڑھایا جاتا ہے یا بغیر امتحان کے, اور ہر امتحان ناگواری میں ہوتا ہے یا خوشگواری میں, بولیں تو صحیح, امتحان ہوتا اسے ہے, کہتے اسے جس میں ناگواری ہو, خوشگواری میں امتحان کہاں ہوتا ہے, ناگواری آئی اور اسی کے امتحان کہا, بس اسی ناگواری میں جم گیا, ثم استقام, اور اس نے استقامت پائی, جم گیا. اس پہ اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے, اللہ کی ذات کی طرف سے ایک فیصلہ ہوتا ہے اس کے قدم بڑھانے کا, ایک سٹیپ اللہ اس کو آگے کر دیتا ہے, ایک اس کا رینک اللہ بڑھا دیتا ہے. اور جسمانی رینک نظر آتے ہیں, روحانی رینک نظر نہیں آتے, لیکن یہ آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہوتا ہے. ان ہستیوں کا تذکرہ کر کے پیر علی حجوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف الماجوب میں ہمیں بھی یہ سبق دیا ہے کہ ہمارے مزاج اور ہماری طبیعتیں اس مزاج پہ ڈھل جائیں, اس انداز پہ ڈھل جائیں. ان ہستیوں کا تذکرہ کر کے پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں یہ سبق دیا. ہمیشہ انسان کو سمجھانا ہو, کسی بڑے کو سامنے رکھ کے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھ ایسا کر, انہوں نے ایسا کیا, ایسا سوچ, انہوں نے ایسا سوچا, ایسے چل, وہ ایسے چلے اور کامیاب ہو گئے. تو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ایسے سوچ اور ایسے چل. صحابہ اہل بیت کی جماعت ہمارے لیے ستاروں کی مانند ہے, اور یہ ستاروں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ستاروں کی قدردانی شہراؤں میں پتہ چلتا ہے. آپ کو کیا خبر, ستاروں کے پتے شہراؤں میں نہیں چلتے, ستاروں کے علم اور ستاروں کی قدردانی شہراؤں پہ نہیں, کہاں, شہراؤں پہ, شہرا روڈ اور صحرا ڈیزرٹ, وہاں چلتے ہیں. تو چل میرے ساتھ صحرا میں, پھر رات کی تاریکی میں تجھے پتہ چلے گا قطب ستارہ وہ ہے اور میں نے اس طرف جانا ہے. اس سیب میں زندگی اور پانی ہے اور اس سیب میں ساری ویرانی ہے. ادھر اگر چلا گیا ہاں روہی کڑنگے رول ویسن سے جان تو سمنے بھول ویسن, کڑنگے رول ویسن یہ تیرے ڈھانچے بھی رول جائیں گے. کڑنگے کڑنگے یہ تیرا جسم کا سٹرکچر ہے نا, یہ پنجرا, یہ ہڈیاں, یہ پسلیاں رول جائیں گے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اٹھ یار فرید تھی شاد ول, منہ جہاں کو نہ کر یاد ول, اے جھوکاں کسن آباد ول, دریا نواں دے سدا ہک بانی. دریاؤں کا رخ بدلتے رہتے ہیں, ہاں بدلتے نہیں بدلتے. دریا نواں دے سدا ہک منی, من ایک رخ پہ دریا, دریا بھی رخ بدل دیتے ہیں. فرید اٹھ یار فرید تھی شاد ول, منہ جہاں کو نہ کر یاد ول, یہ تیری اداسیاں ان کو یاد نہ کر. اے جھوکاں کسن آباد ول, تو نے دیکھ لیا سب کچھ, تیرا گھر لٹ گیا, سب برباد ہو گیا, دین کی شمع نظام سارا باطل نے جدا کر دیا. نہ دریا بھی رخ بدلتے ہیں, انشاءاللہ رخ بدلے گا اور اللہ پاک پھر عزتوں کے وہ دروازے اور وہ تمغے اور وہ صدائیں بلند کرے گا انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. تو کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں بولو. صحراؤں میں اور شہراؤں میں, تو یہ لوگ ستاروں کی مانند ہیں. ان کے ذریعے ہدایت کی روشنی, ایمان کی روشنی, اخلاص کی روشنی, اخلاق کی روشنی ملے گی, اور ملے گی انہی کے ذریعے. صحابہ کی جماعت, اہل بیت کی جماعت, اولیاء صالحین کی جماعت یہ لوگ ہیں, اور خاص طور پہ صحابہ اور اہل بیت کی جماعت یہ ستارے ہیں. خاص طور ان سے زندگی کا سبق ہے اور وہ یہی سبق ہے. دیکھیں ولایت میں صدق کے مقال اور عقل حلال یہ دو پر ہیں. ولایت میں, روحانیت میں اور معرفت میں. جاگ رہے ہیں اللہ والو؟ توجہ سے ذرا, اونگے نہیں. آ جاتی ہے اونگ آ جاتی ہے. سبحان اللہ, امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بچے جی ہیں, لیکن ہم امام مالک جیسا مقام ہے ہی نہیں تو ان کی احکام کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو امام مالک بنے. امام مالک انس بن مالک, مالک بن انس, جیسے پہلے وہی بنے. تو وہ نہیں ہے تو پھر تھوڑی سی درخواست ہی کر سکتے ہیں. وہ کیسے تھے؟ لنگوٹ کس کے حبشی غلام کھڑے ہوتے تھے محفل کے ارد گرد, جو اونگا اس کو ایسے پریکٹیکلی انہوں نے اٹھایا, وہ چیخا چلایا, اچھا نہ, انہوں نے کہا نہ, اٹھا کے یوں پرے پھینک دیا, چل جاؤ. تجھے پتہ نہیں کہ یہ محفل کے آداب کیا ہیں؟ آداب تو نے کھو دیے تھے, تو محفل میں آ کے کسی اور نہیں, محفل کے آداب کیا ہیں تجھے کیا خبر؟ یہ وہ ہستیاں تھیں. ہم وہ ہستیاں ہی نہیں ہیں, تو اس لیے جو ہم خود غلام ہیں تو غلام کیسے رکھ سکتے ہیں؟ میں تو خود ہی غلام ہوں, تو میں غلاموں کو کھڑا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ آقا تھے, ان کا ہس نس بڑا اونچا تھا, عرب تھے, ہیں ہاں عرب تھے, ان ائمہ میں سے ہیں جو عرب تھے. اس لیے ذرا فکر مندی سے, یہ سفر جو ہم طے کر رہے ہیں نا زندگی کا اور روحانیت کا, اس سفر میں ہمیں دو چیزوں کی طرف, عقل حلال اور صدق کے مقال, یہ روحانیت کے سفر میں یہ زندگی کی اشد ضرورت ہے. یہ زندگی کی اشد ضرورت, سچ اور اس کے حلال, یہ زندگی کی اشد ضرورت. اور آج کے کشف الماجوب کے حلقے نے ہمیں جس ستارے کی نشاندہی ہوئی ہے اللہ کے حبیب کے دوست کی, اس نشاندہی میں یہ بات ہمارے سامنے آج آئی ہے, وہ یہ آئی ہے کہ ہمیں ان دو چیزوں کی طرف اپنی توجہ بڑھانی ہوگی، ایک صدق کے مقال اور دوسرا عقل حلال بڑھانی ہوگی، ورنہ نسلوں کو بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، مسائل، مشکلات، خدا نہ خواستہ ہم دے کے اس دنیا کا سفر کر کے اور چلے جائیں، اور نسلوں کے لیے بہت بڑے نقصانات، اور خدا نہ خواستہ ہم چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور بظاہر ہم مال بہت بنا کے جائیں گے لیکن مال نہیں ہوگا، وہ ببال ہوگا۔ میرے پاس اس کے بے شمار قصے، واقعات، مشاہدات ہر روز آتے ہیں کہ مال کیسے کمایا اور اس کے بعد پھر نسلوں کا اس کا نقصان کیسے ہوا، بہت نقصان، بہت نقصان اور بہت زیادہ نقصان۔ خدمت میں رہنے والے، ایک واقعہ سناتا ہوں، پہلے بھی سنایا تھا، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ ایک بات اکثر فرماتے تھے، بارہا سنی بات، فرماتے تھے خیال کرنا میرے قرب میں رہ رہے ہو، احتیاط سے رہنا۔ یہ بعض اوقات منہ سے نکلا ہوا بول اللہ پورا کر دیتا ہے، یہ بھی ساتھ فرماتے تھے۔ اس لیے خدمت والے کو ملتا بہت ہے اور اللہ اپنے غیب کے خزانے سے دیتا ہے، ملتا بہت ہے۔ ایک درویش تھے، اس دور میں بہاول پور کا ماڈل ٹاؤن جو ہے نیا نیا بنا تھا، اور ماڈل ٹاؤن اے جو ہے یہ ذخیرہ ساتھ ہے، اب بھی بہت بڑا میلوں میں پھیلا ہوا درختوں کا ذخیرہ ہے، آپ ٹرین سے گزریں، کوچ سے گزریں تو راستے میں آپ کو ذخیرے کا نظام ملتا ہے۔ اس میں خنزیر بہت تھے، حضرت کی خدمت میں آنا جانا تھا، بتائے بغیر گئے، کچھ نافرمانی ہوئی، کچھ خطا ہوئی، درویش تھے، زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لدنی اور وہبی علوم، غیبی علوم زیادہ جانتے تھے، کتابی علوم تھوڑا جانتے تھے، اور کتابی علوم کی حیثیت کوئی نہیں، اصل وہبی علوم ہے، غیبی علوم ہے، وہ نظام ہے، زیادہ جانتے تھے۔ اور بعض اوقات ایک بات یاد رکھیے، مجھ جیسا انسان اپنی ذات کے اعتبار سے کوئی حیثیت زیادہ نہیں رکھتا، میں ہوں، نہ میرے ساتھ حسب نہ نصب، نہ تقوی نہ طہارت، نہ کشف نہ کرامت، نہ کوئی کمال، نہ جن تابے نہ روحیں تابے، وہ تو نفسی تابے نہیں، باقی کیا تابے۔ لیکن اس شخص کی نسبت بڑوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، بڑی ٹرین کے ساتھ بعض اوقات ایک پرانی سی بوگی لگا دیں تو وہ بھی اسی تیزی سے سفر کرے گی نہیں کرے گی، کس تیزی سے، جس تیزی سے ٹرین، فاسٹ ٹرین سفر کرے گی، کرے گی۔ اگر آرمی کا ایک یونٹ اکٹھا کیا جائے، اس یونٹ میں جنرل سے لے کر جمع دار تک، جنرل کا بھی جیم ہے اور جمع دار کا بھی جیم ہے، مقام میں فرق ہے، جنرل کا اپنا ایک عالی مقام ہے، مجاہد اعظم ہے وہ، لیکن جمع دار بھی اس کس کا حصہ ہے، یونٹ کا حصہ ہے نا، یا نہیں ہے؟ اس جمع دار کو بھی اگر کچھ چھیڑے گا تو یونٹ کا جو جرنیل ہے اس کا قلم اور اس کا آرڈر حرکت میں آئے گا، نہیں آئے گا؟ آئے گا، کیوں؟ اس کو نسبت ہے اس یونٹ کے ساتھ۔ اور جب وہی جمع دار ریٹائر ہو جائے، اس کو تو میں چھیڑے کوئی حرج نہیں، تو نسبت ہٹ گئی ہے نا، موج ہے دریا میں، بیرون ہے دریا، کچھ نہیں۔ بعض اوقات وہ بندہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ نہیں ہوتا جس کو ہم ولی اللہ کہہ سکیں، مجھ جیسا، لیکن نسبت کے اعتبار سے اس کی نسبت بڑی اونچی ہوتی۔ نسبت کے اعتبار سے. تو فرماتے تھے کہ خدمت میں احتیاط سے رہا کرو. یہ بول نکلا ہوا بعض اوقات کیا ہو جاتے ہیں, قبول ہو جاتے ہیں. وہ آتے تھے, مالدار تھے, بڑی کوٹھی بنگلہ تھا, شہر کی خدمت میں کوئی خطا ہوئی تشریف لائے, حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ نے فرمایا کہاں گئے تھے, انہوں نے کوئی عذر کیا, حضرت نے بلایا تھا سخت ضرورت تھی بلانے پہ نہ آئے, انہوں نے کوئی عذر کیا, تو فوراً کہنے لگے ایک سور پٹ گیا, تجھے خنزیر کاٹ, تجھے خنزیر نے کاٹ لیا تھا, تو کیوں نہیں آیا تھا. بس وہ کوئی بول ہی ایسا تھا, قبول ہو گیا. صبح اٹھے تہجد کے لیے, صبح فجر سے پہلے باہر نکلے تو چھوٹی سی دیوار تھی, بنگلوں کوٹھیوں کی چھوٹی دیوار, ساتھ جنگل ذخیرہ, اور کوئی سور آیا تھا اسے باہر نکلنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی, بکھرا ہوا تھا, اور یہ جو سامنے آئے اور ان کا آمنا سامنا ہوا اس نے کاٹ لیا. معمولی سمجھا, سور نکل گیا بھاگ گیا جیسے بھی ہو گیا, زخم کی ڈریسنگ وغیرہ ہوئی لیکن زخم بڑھتا گیا, اور بڑھتے بڑھتے ایسا بڑھا کہ چارپائی پہ پڑ گئے, اور چارپائی پہ پڑے پڑے مرشد کا بول سامنے آیا اور کہنے لگے اوہو کلندر کی بات نکل گئی منہ سے, اور ہو گیا وصیت کی. اچھا اس دن سے حضرت ناراض بھی تھے راضی بھی نہ ہوئے, وصیت کی مر جاؤں نا مرشد کے دروازے پہ میت لے جانا, مرشد کے دروازے پہ میت لے جانا. مرشد کے دروازے پہ میت لے جانا. یہ واقعہ مجھے مولانا عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سنایا, فرمانے لگے میں نے سنا تھا حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی شیخ الجامعہ جو آج اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ہے, وہ اس وقت جامعہ عباسیہ کے نام سے اس کا لقب تھا, عباسی خاندان نے, بہاولپور کا جو عباسی خاندان تھا اس نے وہ جامعہ, بہت بڑی یونیورسٹی, اب وہ کئی مربوں میں ہے, وہ یونیورسٹی اب بھی ہے کئی مربوں میں ہے. فرمایا میں ہم نے ان سے سنا کہ وہ درویش حضرت کے ہم عصر تھے اور امی درویش تھے, ان پڑھ درویش تھے, لیکن اللہ کے ساتھ ان کی تار لگی ہوئی تھی اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا, اور یہ مالدار جاگیردار آدمی حضرت کی جوتیاں سیدھے کرنے والا تھا, اور حضرت کے ساتھ محبت اور تعلق تھا, اور حضرت اس کو ایک دفعہ بلایا تھا کسی غرض کام کے لیے, اور اس کی دنیا داری کوئی مجبوری ہو گئی جا بے توجہ نہ پہنچ سکا, اور وہ درویشوں نے جلال میں آ کے منہ سے نکالا کہ تجھے سور نے کاٹ لیا تھا تو نہیں آیا تھا میرے پاس. بس وہ بول نکل گیا اور ہو گیا. کہنے لگے کہ میرے پاس جب آنا, میں نے اس واقعے کی سند بیان کی آپ سے, میرے پاس ہاں جب موت آ جائے, مجھے موت کے قریب ہو گئے, اتنے بیمار ہوئے وہ زہر ایسا چڑھا, تو میری میت کو شیخ کے دروازے پہ لے جانا اور کہنا کہ یہ مجرم آیا ہے اس کو معاف کر دیں, اگر تو مرشد معاف کر دیں تو پھر تو دفن کر دینا, اگر معاف نہ کرے تو کسی روڑی پہ میری میت کو پھینک دینا. ایسا ہوا کہ خاتمہ بہت اچھا ہوا, اور میت کو کفن دے غسل دے کے نا جنازہ پڑھ کے شیخ کی خدمت میں دروازے پہ لے گئے اور میت دروازے کے سامنے رکھ دی, اور دروازے کے سامنے رکھ کے فرمانے لگے, دروازہ کھٹکھٹایا, حضرت تشریف لائے, فرمایا وہ فلاں مجرم حاضر ہے اور اس کی یہ وصیت تھی. حضرت کھڑے کھڑے رو پڑے. اور مجھے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد ہے, فرمایا میں نے جب یہ بات سنی تھی, حضرت مولانا غلام محمد گھوٹری, یہ گھوٹا ملتان کے قریب ایک بستی کا نام ہے, فیاباد اور ملتان کے ساتھ, وہاں کے سے حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی شیخ الجامعہ پرنسپل نہیں وائس چانسلر وی سی, وہ وی سی تھے اس وقت, وائس چانسلر تھے, بڑے اللہ والے تھے. فرمایا اس وقت حضرت رو رہے تھے, اور فرمایا کہ میں نے ان درویشوں سے یہ واقعہ سنا تو وہ بھی رو رہے تھے, اور یہ بات فرمائی کہ مرید تو روحانی اولاد ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اور فرمایا اولاد کے تعلق میں, جسمانی اولاد کے تعلق میں یہ فرق ہوتا ہے کہ باپ بڑا ہوگا اور بیٹا چھوٹا ہوگا, لیکن روحانی اولاد کے سلسلے میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. مرید تو روحانی اولاد ہوتی ہے, اور باپ اولاد سے ناراض اوقات بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے منہ سے بول نکال بیٹھتا ہے, مولا میں نے اس کو معاف کیا اپنے بیٹے کو, اور تو بھی معاف کر دے. اور وہیں دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے, مجمع ساتھ تھا, شاید کے دروازے کی گلی بھری ہوئی تھی, اور مجمع نے ہاتھ اٹھائے اور چیخیں تھیں, آہ بکا تھی, اور وہ درویش اللہ سے مانگ رہے تھے مانگ رہے تھے مانگ رہے تھے اور علیل تھے. اور پھر فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو. حضرت کو اس دور میں ایک بندے نے پیچھے سائیکل پہ بٹھایا, اور سائیکل پہ بٹھا کے قبر پہ ساتھ لے گئے. آخری لمحے ساتھ بیٹھ کے روتے رہے, اور اپنے آپ کو کہتے رہے کہ مولا کیا کروں, اس وقت میرے منہ سے یہ نکل گیا تھا, مجھے بھی معاف کر دے اسے بھی معاف کر دے, مجھے بھی معاف کر دے اسے بھی معاف کر دے. قرب, قرب بہت بڑے نفع دیتا ہے, جس کو میں دوسرے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں, خدمت ایسی نعمت ہے, ایسی نعمت ہے, یہ بیٹھے بٹھائے بندے کو کیا بنا دیتی ہے, کیا بنا دیتی ہے, ولی بنا دیتی ہے. خدمت ایسی نعمت ہے, بیٹھے بٹھائے بغیر عبادت بغیر تسبیح بغیر بڑے بڑے چلے کیے بڑی عبادتیں, یعنی فرض, اس میں فرض نہیں چوکیں گے, خیال کرنا, میں بڑی بڑی عبادتوں کی عرض کر رہا ہوں کہ نوافل کی, کہ بڑی بڑی عبادتوں میں انسان نہ بھی کر سکے, اور خدمت کا جذبہ اگر سچا ہو. اور سناؤں, جس کی خدمت کر رہا اس کا جذبہ ایک نمبر نہیں دو نمبر ہے, اور تو خدمت کر رہا اور تیرا جذبہ ایک نمبر ہے, رب کعبہ کی قسم تجھے رب دے گا تیرے سچے جذبے کی وجہ سے, بس ختم, تجھے رب دے گا, تیرا جذبہ ہے. ایک دفعہ فرمایا مرشد کا تو جذبہ یہ ہو, بڑی غور سے سننا, مرشد کا تو جذبہ یہ ہو کہ مجھ پہ کوئی خرچ نہ کرے, اور میری کوئی خدمت نہ کرے, اور مجھے کوئی سلام نہ کرے, اور میرا کوئی ادب نہ کرے, اور میرا کوئی احترام نہ کرے, اور مجھے کوئی تکریم اعزاز نہ دے, جسے دوسرے لفظوں میں پروٹوکول نہ دے. مرشد کا جذبہ تو یہ ہو, اور مرید کا جذبہ یہ ہو کہ میرا تن من سب کچھ لگ جائے تب بھی تھوڑا ہے. فرمایا اگر دونوں کا جذبہ یہ ہوگا, یہ وہ مرشد ہوگا جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا, یہ وہ مرید ہوگا جو مرشد کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. ادھر جذبہ یہ ہو, ادھر جذبہ یہ ہو, عجیب جذبہ, عجیب جذبہ, ادھر جذبہ یہ ہو اور ادھر جذبہ یہ ہو کہ مجھ میں کوئی خرچ نہ ہو, مجھے کوئی اعزاز نہ ملے, مجھے کوئی نمایاں یا خصوصیت کی کوئی چیز نہ ملے کسی بھی معاملے میں, اور ادھر جذبہ یہ ہو کہ تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے, نظر سے اپنی سب کو گرا دوں, نظر سے اپنی, ہاں کوئی مجھے عزت سے دیکھے بھی شک نہ, نظر سے اپنی سب کو گرا دوں فقط تجھ سے فریاد رہے. یہ اگر کیفیت دل میں ہو, پھر اس پہ اللہ پاک جل شانہ ان کو وہ ہستی بنا دیتے ہیں. وہ مرید وہ ہوگا جو مرشد کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا, اور وہ مرشد وہ ہوگا جو مرید کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. کیوں؟ اس کے پیچھے اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھو, بعض اوقات ایک لقمہ کھلانے والا بھی وہ ہوگا جس نے کھایا ہوگا, وہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کی دی ہوئی رعایت اور رحمت سے اس بندے کا ہاتھ پکڑے گا, اور اس لیے کہ اس نے مجھے دنیا میں ایک لقمہ کھلایا تھا, اللہ سے سفارش کرے گا اور اس کو جنت میں اپنے ساتھ لے گا. جو اتنی بڑی خدمت کرنے والا ہوگا کیا وہ ساتھ نہیں جائے گا؟ سوچو, ایک کفن چور آیا, قبر کھودی, اس نے کفن کھینچا. پہلے دور میں کفن چوری عام تھی, کپڑے مہنگے تھے, کفن سے کپڑے نکال کے اس کو خاص دباغت کر کے کچھ پروسیس سے گزار کے خوشبو ہٹا کے اور پھر کپڑا بیچ دیا جاتا تھا. پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کفن سے چرایا ہوا یا نہیں. تو کفن چرا رہا تھا, اور کس کا کفن تھا؟ تھی عورت, اور عورت نے اٹھ کے بیٹھ گئی, اللہ کی طاقت دیکھی, اور کہنے لگی وہ عجیب بات ہے, جنتی جنتی کا کفن چرا رہا. جنتی, ہاں جنتی, جنتی کا کفن چرا رہا. چھا صاحب وہ دیکھ کے لاکے, جنتی کفن چرا رہا. کیا عجیب بات, یہ کہنے لگا یہ آپ تو ہیں جنتی, لیکن میرے جنتی کے بارے میں کیا عجیب بات ہے, میں تو کفن چرا رہا. کہنے لگے تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا تھا. ہائے ہائے, کیونکہ وہ پہلے جنازہ پڑھتے تھے پر قبر ترا پوری نشاندہی کر کے آتے تھے. حالانکہ میں اپنے طور میں نے یہ سوچا یہ میرا استنباط ہے, اس نے جنازہ کس لیے پڑھا تھا. سوچے, واہ مولا تو دو نمبری کو بھی ایک نمبری بنا دیتا ہے. کہتا ہے رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل ہی بنا لو تب بھی قبول کر لوں گا. ہیں, اس نے جنازہ کیوں پڑا تھا؟ اس لیے نا کہ میت کو دیکھوں, قبر میں جائے پھر دیکھوں, نشاندہی کر کے پھر یہاں یہ قبر ہے, رات کو آ کے قبر کو کفن لے جاؤں گا. سیدھی سی بات ہے نا. لیکن اس جنازے میں شامل ہوا مائی تھی ولیہ, اللہ کی دوست صالحہ, جس کی میت میں, جس کے جنازے میں کون تھے؟ فرشتے تھے. اور یہ علامات مغفرت ہے, مغفرت کی علامت ہے, فرشتے تھے. اس کے اوپر اللہ پاک جل شانہ نے اسے بھی معاف کر دیا. بعض اوقات حضرت میاں عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں نے 78 میں پڑھا تھا, ایک احساس ہوتا ہے کہ بخشش ہو جائے گی. میں اللہ سے کہہ دوں گا, اللہ میں نے تیرے درویش کا جنازہ پڑھا تھا, ان کی قبر میں گیا تھا, اور سورت ملک میں نے پڑھی تھی, مٹی کی ایسے اینٹوں کی بنی ہوئی تھی قبر, آرچ نما, اس میں میں سخت رمضان المبارک تھا اور سخت ترین گرمی تھی, روزہ تھا اور میرا بھی روزہ تھا. اس وقت میں نے جا کے ان کی میت, ان کی قبر میں میں نے سورت ملک پڑھی تھی. ایک حافظ صاحب ہوتے تھے, اس کا نام حافظ عطا اللہ تھا, لوگ حافظ عطی کہتے تھے. وہ بڑا شبینے پڑھتا تھا بندہ, نیک آدمی تھا. پہلے وہ قبر میں گئے مجھے یاد ہے, انہوں نے جا کے پڑھا, کیا پڑھا یہ مجھے یاد نہیں, لیکن مجھے یاد ہے میں نے سورت ملک پڑھی تھی. اور وہ اللہ کے درویش ایسے تھے, آخری وقت میں کشف اتنا آگے ہو گیا تھا, اتنا عظیم ہو گیا تھا, سبز کپڑا ہاتھ پہ لپیٹے رکھتے تھے, سبز کپڑا, اور جو ہاتھ ملانے آتا تھا اکثر سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. ہاں ہاں فقیرا کہہ رہے, ٹھیک ہے, ہاں فقیرا بیٹھ جا, بیٹھ, ہاں ہاں ٹھیک ہے, بیٹھ جا, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جا, اکثر سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے. کیوں؟ وہ چہرے نظر آ جاتے تھے کہ سامنے کے حجاب ہٹ جاتے تھے. اللہ نے جو پردے دیے ہوئے نا میرے آپ کے, پردے رکھے ہوئے ہیں, جس کو قرآن کہتا ہے اولائک کل انعام بل ہم ازل, یہ انسان نہیں, یہ اندر سے جانور بن جاتا ہے. اور پھر فرمایا جانور تو بکری بھی ہوتی ہے نفع دیتی ہے, جانور تو گائے بھی ہوتی ہے نفع دیتی ہے, لیکن نہیں, جانور سے بدتر ہوتا ہے. بچھو کو کاٹ کے کیا مزہ ملتا ہے, سانپ کو کاٹ کے کیا مزہ ملتا ہے, اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. وہ حجاب ان کے سامنے سے کشت کی دنیا میں ہٹ گیا اور وہ دیکھ لیتے تھے, اور بعض اوقات تنہائی میں بیٹھ کے فرماتے تھے, وہ فلاں جو آیا تھا نا خاص کو فرماتے تھے, میں نے ہاتھ اس لیے نہیں ملایا تھا, وہ بندر تھا, وہ خنزیر تھا, وہ کتا تھا. اب یہ ہر نظر تو نہیں دیکھ لیتی. چونا منڈی میں کشمیری بازار میں فرمایا وہ جا رہے تھے, اپنی پگڑی اتار کے میرے اوپر رکھ دی تو مجھے نظروں میں چند انسان نظر آئے. پوری بازار لاہور کی کشمیری بازار, پوری بازار میں حیوان ہی حیوان نظر آئے, اور جب پگڑی اٹھائے اور واپس رکھی تو مجھے سارے انسان نظر آئے. اللہ اکبر. اس لیے فقیر کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. سوچیں اصل بندہ نظر آ جائے اور پھر بھی اس سے پیار سے بات کر رہے ہو اور اس سے محبت کر رہے ہوں اور اس سے دھتکار نہ رہے ہوں, کبھی ڈانٹ رہے ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے, تو سمجھنے بہت بڑا حوصلہ ہے. اگر کسی کو یہ مل جائے تو کشت کی دنیا. تو آخری وقت میں حضرت کا کشت کتنا بڑھ گیا تھا, ہاتھوں میں سبز رنگ کا کپڑا لپیٹ کے رکھتے تھے, نچلا دھڑ ختم ہو گیا تھا, ٹانگیں معذور ہو گئی تھیں. اکثر اللہ والوں کی, حضرت شیخ العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایسے ہو گیا تھا, پالکی میں اٹھاتے تھے, بیٹھ 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 کے آخری وقت میں, زندگی کے آخری ایام میں. حضرت کی بھی ایسی تھا. حضرت میاں عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں. تو یہ نسبتیں ہیں کہ جنازہ پڑھنے والے کے ساتھ نسبت ہوئی کہ لوگوں دیکھو عجیب بات ہے, جنتی جنتی کا کفن اتار رہا, جنتی جنتی کا کفن اتار رہا. وہ حدیث مبارکہ ہے کہ بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں, مفہوم عرض کر رہا ہوں, حدیث ہے, مضبوط حدیث ہے کہ بندہ جنازہ پڑھتا ہے اس کی وجہ سے میت کی بخشش ہوتی ہے, اور بعض اوقات میت کی وجہ سے اس کی بخشش ہوتی ہے, اس کی بخشش. یہ جنازے کی نسبتیں ہیں. اور کیا اس کی بخشش کیوں ہوتی ہے؟ ایک تو اس میت کی وجہ سے, ایک اس نے جنازے والے کا اکرام کیا, صاحب جنازے کا احترام کیا, اس کی میت کے اعزاز و اکرام میں وفد کی شکل میں اسے اللہ کے اور زمین کے سپرد کرنے گیا, وفد کی شکل میں کندھوں پہ اٹھا کے, وفد کی شکل میں. جو اللہ کے ولی کا احترام کرے اس کو تو یوں ایک جنازہ پڑھنے میں مغفرت مل جائے, اور جو واقعی اللہ کا ولی اور اس کی خدمت میں اللہ کے لیے لگا رہے, اللہ اس کے جذبے سچے کو دیکھ کے اس کے ساتھ سچا فیصلہ نہیں کرے گا. اور ایک بندہ اللہ کا ولی نہیں ہے اور اس کا سچا جذبہ کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے, اس کا سچا وجدان کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے, وہ اندر سے نہیں ہے, وہ نہیں ہے. یہ ایک نمبر ہے, وہ دو نمبر ہے. اس نے روپ دھارا ہوا ہے, ظاہری روپ دھارا ہوا ہے, لیکن میرا مولا میرا کریم اللہ اس کے سچے جذبے کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ اس کے سچے جذبے کو ضرور ضرور پیرہن عطا فرمائے گا, حقیقت عطا فرماتا ہے, اور اس کا سچا جذبہ اس کو دلوا کے رہتا ہے, رحمت بھی, برکت بھی, مدد بھی, عطا بھی, جنت بھی, اور خود اللہ بھی. خود اللہ, خود اللہ مل جاتا ہے, خود اللہ مل جاتا ہے. اور جب اللہ مل گیا تو بس کام بن گیا کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں, کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی جل گئے. خود اللہ مل گیا. تو اس لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی میں کوتاہی نہ ہو. اگر کوتاہی ہوگی تو یہ معاش بد ہوگی, یہ معاش بد ہوگی. یعنی معاش سے مراد وہ جو روزی آئے گی, جسمانی روزی یا روحانی روزی. روحانی روزی ثواب کی شکل میں, توجہات کی شکل میں, اللہ کی مدد کی شکل میں, اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت اور راہیں کھلنے اور نسلوں کے لیے مدد کی شکل میں جو روزی آئے گی, وہ روزی صحیح نہیں ہوگی, وہ تیرے پھر کام نہیں آئے گی. پھر تو کہے گا اتنا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے, مجھے کچھ نہ ملا, تیرا جذبہ ٹھیک نہیں تھا, تیرا جذبہ ٹھیک نہیں تھا، تیرے جذبے میں کمی آ گئی تھی، چلتے 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 ہر پل اپنے جذبے کو زندہ رکھ، تیرا جذبہ ٹھیک نہیں تھا، جذبہ ٹھیک نہیں تھا، جذبہ ٹھیک نہیں تھا. ہاں میں اس دن اپنے دوستوں سے عرض کر رہا تھا، میرے دوست کھڑے تھے، میں عرض کر رہا تھا کہ فرماتے تھے آج دور وہ ہے کہ مرید کا اکرام کر اور خلیفہ کا، کیا لفظ کہا میں نے؟ ہاں بھائی بتاؤ، میں عرض کر رہا تھا اپنے دوستوں سے، میرے دو خلیفہ کھڑے تھے، تو میں دونوں حضرات سے عرض کر رہا تھا، بات ایسے قدرتی کوئی بات سامنے آئی تو میں نے عرض کیا، کس کا قول عرض کیا تھا میں نے؟ حضرت فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ فضل علی قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکین پر شریف کے درویش تھے، ان کا قول میں نے عرض کیا کہ مرید اب دور وہ ہے کہ مرید کا اکرام کر، اور اگر تیرا کوئی خلیفہ ہے تو اس کا اکرام زیادہ کر، اپنی عزت اکرام کرانے کا اب خیال نہ کرنا، اب بس اکرام کرنا، تھوڑا سا اگر ادھر سے ادھر ہو جائے بس ایک پل کے اندر ساری عقیدت اور ساری حضریت حضرت سارا کچھ سب ختم، اس لیے اب اس کا اکرام زیادہ کر. اگر نہ دانستہ اور دانستگی میں بے اکرامی ہو جائے، یہ اگلا بول میرا ہے ان کا نہیں ہے، تو معافی مانگ لے یا استغفار کر لے، یا ان سے معافی مانگ لے یا استغفار کر لے. تو اس لیے یہ روحانی دنیا کی روح کی دنیا ہے، اس روح کی دنیا میں اللہ پاک نے مجھے آپ کو چنا ہے، ہم خوش قسمت ہیں، اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ اللہ اپنے نام کی برکت سے ہمیں لایا ہے، اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے، اللہ نے ہمیں جمع کیا ہے، اور تسبیح خانے کی نسبت سے اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں بٹھایا ہے، اس نسبت کو سدا زندہ اور تابندہ، اور اس نسبت کا سدا خیال کریں، میں بھی آپ بھی، عظیم نسبت ملی ہے، کسی کو خدمت کے نام پہ، کسی کو تسبیح خانے کی نسبت کے نام پہ، اللہ نے عظیم نسبت دی ہے، اس نسبت کی سدا قدردانی کرتے چلے جائیں، اللہ جوڑے رکھے گا، چلائے رکھے گا، اور ضرورتیں غیب سے پوری کرتا رہے گا، اور ضرورتیں ہاں وہ خود کرتا ہے، کبھی تو اپنی ضرورتوں کا تمہ یہاں نہ رکھ، اگر رکھے گا تیری معاش بد ہو جائے گی، اور غیب سے ضرورتیں پوری کرتا چلا جائے گا، اور جب غیب سے ضرورتیں پوری کرتا ہے پھر تو کہے نہیں، پھر دنیا میں سب کچھ ملتا ہے، غیب سے ضرورتیں پوری کرتا چلا جائے، تیری ضرورتیں غیب سے پوری کرے گا، اللہ تیری نسلوں کو پال کے دکھائے گا انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا، پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ تیری نسلوں کو پال کے دکھائے گا، پال سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لجپال جو ہوا، پال سکتا ہے، پال سکتا ہے، اللہ بغیر پیسے کے ضرورتیں پوری کرے، اور اللہ بغیر ضرورتوں کے تجھے پال کے دکھائے، ہاں اللہ بغیر پیسے کے تیری ضرورتیں پوری کرے، اور بغیر ضرورتوں کے تجھے پال کے دکھائے، کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، سچی بات ہے، خادم ہی مخدوم بنتے ہیں، اور اگر مخدوم بننے کا جذبہ نہ ہو وہ بنتے ہیں، اور جس کی نظر کسی مخدومیت پہ ہو، کسی کرسی پہ ہو، کسی مسند پہ ہو، وہ بن بھی گیا تو نفع نہیں اس کی، نسلوں کو نفع نہیں ہوگا، شاید چار دن کی شہرت ہو جائے، نسلوں کو نفع نہیں ہوگا. آئے ہائے، میں آج بیٹھا سوچ رہا تھا حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ابھی فوت ہوئے، میں سوچ رہا تھا، بخاری شریف پڑھائی صبح کو اور اسی وقت پھر ملتان تشریف لے گئے، اور وہاں بخاری شریف اور دین کی باتیں کرتے کرتے وہیں اللہ کے ساتھ چلے گئے. چل کیا اللہ کے ہاں ان کا استقبال ہوگا اور اس درویش کا اللہ کے ہاں کیا نظام ہوگا. سبحان، کیا لوگ تھے، کیا ہستیاں تھے، کیا ہستیاں تھے، کیا مقام اور کمال تھا. ان کے ساتھ نسبتیں بڑی اونچی تھیں، اس لیے جن کے ساتھ نسبتیں اونچی ہو نا، ان کے ساتھ آدمی احتیاط سے چلے. ایک صحرائی نے مجھے ایک بات کہی تھی اور وہ بات بڑے کام کی تھی، راجا، جوگی اور اگن جل. کہلے اس سے ذرا احتیاط کرنا. راجا وقت کا بادشاہ، جوگی اللہ کا فقیر، اگن جل آگ اور پانی. اگن اور جل، جل پانی کو کہتے ہیں. اس سے احتیاط کر. راجا کے ساتھ اقتدار کی نسبتیں ہیں، جوگی کے ساتھ روحانیت اور فرشتوں کی، اللہ کی مدد، اور بڑے بڑے اولیاء کے ساتھ ان کی نسبتیں ہیں اور ان اولیاء کے ساتھ اللہ کی مدد، اور یہ ان کا خلیفہ ہوتا ہے اور خلیفہ کے ساتھ وہ مدد ہوتی ہے. کیوں فرمایا؟ اللہ کی مدد ساری امیر کے ساتھ ہوتی ہے. فرماتے ہیں کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ امیر سے جڑ کے رہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے. کیوں کہتے ہیں؟ یہ درویش ایسے نہیں کہتے. اور اگن جل آگ کے ساتھ کس کا مقابلہ، اور پانی کے ساتھ کس کا مقابلہ؟ کوئی کر سکتا ہے آگ پانی سے مقابلہ؟ ایک چنگاری سے جنگل امریکہ کے جل جائیں اور ان کی آخری کی آخری کوششیں مصنوعی بارشیں بھی نہ بجھا سکیں. اگن جل. اگن جل، راجا، جوگی اور اگن جل، اس سے مقابلہ نہ کرنا. اللہ مجھے بھی اخلاص دے، آپ کو بھی اخلاص دے. اللہ مجھے وہ پیر بنائے جس کا یہ جذبہ ہو کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ تو ساتھ مل جائے. اللہ مجھے وہ جذبہ عطا فرما دے. میرے لیے دعا کیا کرو. ممبر میں بیٹھنے والے اکثر کم پار اترتے ہیں، اور بعض اوقات ممبر پہ بیٹھنے والوں کو لوگ حضرت کہتے ہیں، اکثر نیچے بیٹھنے والے ان سے بڑے حضرت ہوتے ہیں، جن کو گمنامی نے چھپایا ہوا ہوتا ہے. اور یہ گمنامی بہت بڑی نعمت ہے، شہرت نعمت نہیں ہے. شہرت میں اکثر بندے پھنس جاتے ہیں، شہرت میں. اور جس بندے کی طرف انگلیاں زیادہ اٹھیں، انگلیاں زیادہ اٹھیں، وہ دیکھو حضرت صاحب جا رہے، وہ دیکھو وہ جا رہے. ہم آج لوگ جس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں وہ بڑے خطرے میں ہوتا ہے. میرے لیے دعا کیا کریں. مخلصین ہیں آپ، خلوص والے ہیں، خلوص والے. اس دن ایک مائی آئی، ایک جوان آیا، اب تو میں نہوں بیٹھ کر. مائی نے کیا کہا؟ تو میں نہوں بیٹھ کر. اور جوان بھی بیٹھا تھا. اچھا، میں نے کہا مائی ایسا کرتا ہوں، میں تیرے جوان کا ہاتھ پکڑتا ہوں، تو جوان کی ہاتھ پکڑ لے. ایسا انداز دیہاتی، بالکل ایسا خلوص. تو میں نے بیٹھ کر. میں کہ مائی تو بیٹھ کیوں ہوں دی؟ میں تیرے بیان سنن نا، بیان نا، تقریرا سنن. میں تیری تقریرا سنن. اچھا، میں کہ تیرے تقریر تقریرا کیا فائدہ ہویا؟ کہنے میں نماز پڑھ دیا، درود پڑھ دیا. اور ایک عجیب فائدہ بتایا، میں کٹے نو پورا دودھ پلانی ہوں. او ہاں ہاں، عجیب فائدہ ہے. اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، لاہور کے گوالوں کا دودھ نہ پینا. یہ اپنے بچے کو پورا دودھ نہیں پلاتے، ارے یہ اپنے بچوں کو پورا دودھ نہیں پلاتے، پورا دودھ نہیں پلاتے. اور وہ تڑپتا رہتا ہے، اور ان کی آہیں اس دودھ میں شامل ہوتی ہیں. اس بچے کی آہیں کہ میں تیرے بیان سنیا ہوں. اچھا اچھا میں کہ تیرو بیعت تھا کریسا کریسا بچ کیا میں لے سکتا ہوں. تو میں نے آتے ہی اس نے مائی نے کہا تو میں نے بیعت کر نا بیعت کر رہا ہوں
بیعت تو میں کہہ رہا ہوں
تو میں نے بیعت کر رہا ہوں بیعت کر میں کتوں آئی تم میں سرگو بھی آئی ہوں. کسی گاؤں کا نام بتایا. اچھا میں نے کہا تیرے میں نے اس کے مرد کا ہاتھ پکڑیا میں کہا پڑھ اشہد اللہ. میں نے کہا بھائی تو اپنے اس بندے جوان کا اس بندے کا ہاتھ پکڑ لے. میں تو مائی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا یہ پکڑ. اب مائی بھی ساتھ اشہد اللہ پڑھ رہی ہے اور اس کی آنکھوں میں اور دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. واہ ایک تکبر زاہدانہ ہوتا ہے ایک اخلاص جاہلانہ ہوتا ہے. یہ میری اپنی اصطلاح ہے. زاہدانہ تکبر تو اصطلاح کتابوں میں ملتی ہے نا کہ زاہدی کا تکبر میں بزرگ ہوں میں بڑا ہوں حکیم طارق جیسے لوگوں کو آ جاتا ہے نا. اور ایک اخلاص ہی کون سا ہوتا ہے ایک اخلاص جاہلانہ ہوتا ہے. میں نے بیعت کر کوئی بولنے کا سلیقہ نہیں کوئی طریقہ نہیں کچھ بھی نہیں لیکن اس سب میں کیا ہے اخلاص اخلاص کہ میں کٹے کو دودھ پلاتی ہوں. میں تین کام بتائے ایک کٹے کو پورا دودھ پلاتی ہوں اور دوسرا نماز پڑھتی ہوں اور تیسرا درود پڑھتی ہوں. کیا فائدہ ہوا تیری تقریروں سے یہ فائدہ ہوا لہذا مجھے بیٹھ کر. اللہ مجھے آپ کو چلو اخلاص جاہلانہ ہے نا تو بھی اخلاص تو ہے نا. اللہ مجھے ایسا مل جائے تو کام بن گیا. اخلاص جاہلانہ عطا کر دے اپنی رضا اللہ تیری رضا مولا تو راضی ہو جا. سارا جہان مجھے سلام کرے یا مجھے لعنتیں دے پر تو راضی ہو گیا تو کام بن گیا. اور سارا جہان مجھے اعلی سے اعلی مقام دے اور تاج اور تخت پہ بٹھائے اور تو راضی نہ ہوا تو کام نہ بنا. دھوکہ ہی دھوکہ ہے فریب ہی فریب ہے. میں اسی دھوکے فریب میں چل رہا ہوں اور اگر فریب اور دھوکے میں مجھ جیسے بندے کو موت آ گئی تو گھاٹے کی موت ہے. گھاٹے کی موت اللہ گھاٹے کی موت سے مجھے بھی بچائے آپ کو بھی بچائے. اللہ اخلاص کی دنیا مجھے بھی دے. میں اخلاص مانگنے والے ایک نفے میں رہتے ساری زندگی اپنی نیت کو ٹھیک کرتا رہا ریاکاری دکھاوے کو ہٹاتا رہا اخلاص کرتا رہا خدمت میں اخلاص عبادت میں اخلاص سخاوت میں اخلاص ہر زندگی کے معاملے میں اخلاص کرتے اخلاص نہ ملا پانی اخلاص نہ ملا پر موت آ گئی. موت سے پہلے اللہ پاک جل شانہ اس کو پہلے اخلاص عطا فرمائیں گے پھر موت. کتنی بڑی نعمت ہے تم نے بیعت کر ہائے ہائے بیعت کر. تو اخلاص جاہلانہ مانگیں گے کہ مولا جیسے اس ان پڑھ مائی ان پڑھ بندہ کھیتی باڑی کرتے بےچارے ان میں اخلاص ہے کہ انہوں کا اخلاص کیسا ہے کہ کٹے کو پورا دودھ پلاتی ہے مائی. اور آپ میری بات پہ ہنس پڑے ہیں. میں کہتا ہوں یہ اتنا بڑا تقوی ہے اتنی بڑی ولایت ہے کٹے کو پورا دودھ پلانا آپ گمان نہیں کر سکتے. یہ ذمہ دار سے پوچھ کے رکھ کلو دودھ وہ دو کلو دودھ پی جائے گا. اس وقت اس کو کلو کے پیسے نظر آ رہے ہیں اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کٹے تو دودھ نہیں پلاتے کٹی کو پلاتے ہیں گمان میرا سمجھ رہے ہیں. وہ نر ہے نا اس سے تو افزائش نہیں ہوگی وہ مادی ہے مادہ ہے. کٹے کو نہیں پلاتے کٹی کو پلاتے. میں کٹے کو پورا دودھ پلاتی ہوں کیونکہ اس کو کسائی کے حوالے کرنا ہوتا ہے بڑا ہو کے یا قربانی کے لیے اس کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. اللہ مجھے آپ کو اخلاص کی راہیں سجا دے ایمان کی راہیں سجا دے. اللہ معاشے بد سے بچائے معاشے معاشے بد سے بچائے. اب سمجھ آئی بدماش کسے کہتے ہیں؟ بدماش کسے کہتے ہیں؟ اب سے پہلے ہم نے بدماش کسے سمجھا تھا؟ قرون اول میں، اول دور میں، پہلے دور میں بدماش کسے کہتے تھے؟ جس کی معاش بد ہو، جس کا سورس آف انکم ٹھیک نہ ہو، اس کو بد معاش کہتے تھے. اللہ ہمارے اوپر سے یہ چیز ہے تو اتار دے، اور مرنے سے پہلے اللہ اس کا ہمیں ازالہ کرنے کی توفیق دے. ایک شخص کی میں نے تنگدستی اور غربت کی وجوہات جب دیکھی، پتا چلا چھوٹے چھوٹے بندوں کے پیسے کھا جاتے ہیں. پلمبر آیا، گیس ٹھیک کرنے آیا، بجلی ٹھیک کرنے آیا، مزدوری کی، دہاڑی کی، فلاں کی، ان کے پیسے کھا جاتا ہے. اللہ نے پکڑ کے اس کی روزی اور عزت اللہ کھا گیا ہے. وہ بندہ میرے پاس اب بھی آتا ہے، لیکن اس کو احساس نہیں ہے، اب بھی احساس نہیں ہے، آتا ہے. ایک دو دفعہ میں نے اشاروں کنائیوں میں یہ بات کہی ہے، احساس نہیں ہے، اپنی روٹین میں ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اور روز بروز بیچا نیچے جا رہا ہے. غریبوں کے پیسے کھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ احساس ہونے کے بعد غریب ڈھونڈتا، ان کے دروازے تک پہنچتا اور معافی بھی مانگتا اور کہتا تیری مزدوری تھی. احساس پیدا نہیں ہوا، احساس پیدا، حس ہے، حساس ہے، احساس نہیں. حساس ہے پر کیا نہیں ہے؟ احساس نہیں. حساس ہر بندہ ہے، حساس نہ ہو تو، جو حساس نہیں ہے اسے پاگل کہتے ہیں، اور پاگل پہ تو نماز ہی فرض نہیں ہے. کیوں جناب؟ عالم مفتی بیٹھے میرے ارد گرد ہیں، نماز فرض ہے ان پہ؟ ان کو نماز فرض نہیں ہے. جو حساس نہیں، احساس نہیں، وہ تو نماز ہی فرض نہیں، پاگل ہے. چھوٹے چھوٹے غریبوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کے لین دین بندہ ایسے دکار دے گیا، ہاضمے کی دو گولیاں کھا کے پتہ ہی نہ چلا. اور اس روز بروز معاشی حالات، گھریلو زندگی، بربادی، بیماریاں، پریشانیاں اس کو گھیرے جا رہی ہیں، پر اس طرح اس کا احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں نے کیا کیا، کروں آئندہ نہ، اور جو پچھلا کیا اس کا ازالہ کروں، کوئی احساس نہیں. اپنی نسلوں کے لیے غربت، تنگ دستی، فقر اور معاشی بدحالی، یہ پورا اپنا پلان بنائے بیٹھا ہے کہ میری نسلیں غربت اور تنگ دستی اور معاشی حال. اصل میں اپنے بیٹوں کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، میں تمہارے ساتھ کر کے کہہ جاتا ہوں، ساری عمر رونا اور پیسے کو رونا اور روٹی کے لقمے کو رونا، میں تمہارے ساتھ یہ کر کے جا رہا ہوں. اصل میں اپنی نسلوں کو پریکٹیکلی یہ پیغام دے کے جا رہا ہے. اللہ ہی دل پھیر دے میرا بھی، آپ کا بھی. دل کا دل تو دنیا اسی کے قبضے میں. کوئی سوال ہو تو آپ کرنا چاہیں تو، اسی زمن میں سوال ہو تو. اپنی ذات کا سوال نہ کرنا، اسی شعبے سے کچھ سوال. ولایت کے دو پر، کون سے پر بتائے تھے میں نے؟ میں جو پر بیان کرتا رہتا ہوں وہ یہ پر بیان کرتا ہوں کہ میں نے اپنے مرشد کے ساتھ، بیٹھے آپ بیٹھے، میں نے اپنے مرشد کے ساتھ زندگی کے دو چیزیں گزاری ہیں. ایک ان سے 100% عشق کیا ہے، محبت نہیں کی. کیا کیا؟ عشق. اور ایک 100% اعتماد. بس نہ میرے پاس تقویٰ، نہ علم، نہ کوئی حس، نہ کوئی نظر، کچھ بھی نہیں. جو آج کچھ نظر آ رہا، کچھ آج نظر آ رہا، وہ میرے خیال میں یہی ہے کہ اپنے شیخ پہ، اپنے مرشد پہ دو چیزیں. ایک کیا؟ 100% ان سے کیا کیا میں نے؟ عشق کیا. اور ایک 100% اعتماد. وہ انہوں نے جو بات فرما دی، جو لفظ فرما دیا، جو حکم فرما دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بس. وہ انہوں نے ایک بندے سے کہہ رہا تھا، میں نے کہا باہر دیکھ، اندھیرا ہے، اجالا ہے، شام ہو گئی، کہ اندھیرا ہے. میں نے کہا اگر میرا مرشد کہہ دیتا کہ یہ صبح اجالا ہے، میرا اعتماد اتنا تھا، اللہ کی طرف سے ملا تھا، میں کوئی دعوے نہیں کرتا. میرے ساتھ سالہ سال چلنے والے، نہ جانتے ہوں منہ سے نکل گیا تو میں استغفار کر لیتا ہوں، معافی مانگ لیتا ہوں آپ کے سامنے، معافی اللہ سے مانگتا ہوں، آپ سے بھی مانگتا ہوں. لیکن ایک چیز کی یہ ہے کہ میں نے اعتماد کیا تھا اور عشق کیا تھا کہ اللہ سے مانگے بھی صحیح, میں بھی آپ بھی کوشش کریں. یہ ولایت کے دو پر ہیں. ہاں جی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جالے کے بارے میں, مکڑی نے جالا تانا, یہ کہتے ہیں اگر مکان گھر میں ہو تو نحوست ہوتی ہے. آپ سچ کہہ رہے ہیں, اس کی تشریح کر دوں. اصل میں یہ نحوست نہیں ہوتی, یہ نحوست کی تنبیہ ہوتی ہے. نیا گھر بناتے ہی مکڑیاں جالا تاننا شروع کر دیتی ہیں, اصل میں وہ پیغام دیتی ہیں کہ یہ گھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھنڈر اور ویرانہ بن جائے گا, اور یہ اصل میں ہمارا گھر ہے. تم یہاں اعمال کرتے رہنا, اللہ کے تعلق کو جوڑے رہنا, اس گھر کے نہ ہو جانا. یہ گھر چھوڑ کے جانا ہے اور ویرانہ ہونا ہے, اور ویرانے میں پھر ہم نے سدا رہنا ہے. وہ ہم گئے یہاں سے درس کے بعد روحانی منزل مری, وہاں سردی تھی بڑی لاجواب, اور مجھے سردی زیادہ لگی ہوئی تھی. ہمارے ایک دوست کو نا قے شروع ہو گئی. وہ کہے کھڑکی کھولو. پھر میں نے وہاں ایک بات سنائی انہیں. میں نے کہا ایک بس میں بندہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, ایک مائی کھڑکی بند کرے, دوسری کہے کھولو, جو کہے بند کرے وہ کہے سردی سے میں چھٹر کے مر جاؤں گی, دوسری کہے میں دم گھٹنے سے مر جاؤں گی. اب یہاں ہو گیا جھگڑا. وہ ایس ٹی جو آیا اس نے کہا پہلے کھول دو پھر بند کر دو تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. کھول یہ دو کہ یہ مر جائے, بند کر دو یہ مر جائے. دو مرے تاکہ ساری بوگی کو سکھ کا سانس لے. وہ ہمارا جو درویش تھا اس نے بتایا نہیں پہلے مجھے, بھاگ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا. انہوں نے کہا سبحان اللہ میرا جی بھی کہندہ مدینے نو جاؤں. تھوڑی دیر جب آگے گیا نا, ایک درویش تھے فرماتے تھے سفر میں میں کہ والے احباب کو نہیں لے جاتا. جیسے میں نے اس دن کہا نا, ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا میں جب بیت الخلا کی لیٹرینوں کی لینے میں جاتا تھا کہ اللہ قبض اور قطرے والوں سے بچانا. بےچارے کچھ لوگوں کو قطروں کی تکلیف ہوتی ہے جو بیٹھتے ہیں, اور قبض والے وہ کہہ رہا اللہ قبض اور قطرے والوں سے بچانا. مجبور لوگ ہیں, ہر بندے کے بس میں نہیں. بعض بندہ بے بس ہوتا ہے, اللہ ہمارے ساتھ بھی عافیت فرمائے. یہ بے بسی کی کیفیت ہے, ٹشو دے. یہ بے بسی کی کیفیت ہے, انسان کے بس میں نہیں. اب انہوں نے کہہ کرنا شروع کر دی. اب وہ کہے کھڑکیاں کھول, پنڈی تک تو کھڑکیاں راس آئیں. جب چڑھائیاں چڑھنے لگے ادھر رات کے بج گئے, دو تین چار اور پانچ, ساڑھے گیارہ بجے پہنچے, ساڑھے پانچ بجے وہاں گربن میں پہنچے ہم روحانی منزل پہ. سردی سے ٹھٹر گئے تو جاتے ہوئے انگیٹھیاں چلائیں, ادھر ٹھنڈے پانی نے استقبال کیا, انگلیاں سن ہو گئیں. ناشتہ کر کے اس کی تعمیر کے سلسلے میں مشورہ کیا, اور دو گھنٹے مشورہ ہوا. ساڑھے سات بجے پھر پہنچے بیٹھے, اور سوا بارہ بجے یہاں جمعہ کے پڑھ لیا. اچھا اس میں میں سوچنے لگا یا اللہ تو نے برکت کیوں ڈالی. یہاں سے جب ہم مزنگ چنگی سے چلے تو میں نے احباب سے کہا بھائی چھ سورتیں پانچ بسم اللہ پڑھ لو. پڑھی تھی ہیں؟ پانچ سورتیں بھول گیا, پانچ سورتیں چھ. اچھا وہ جو پڑھی نا, اللہ نے ایسے فاصلے سمیٹے اور ایسا کوئی شان کریمی نے کرم کیا. سفر ایسا کہ وہ لوگ کچھ کہنے لگے آپ گئے بھی تھے مری یا نہیں گئے تھے. جمعہ یہاں پڑھا. ایسے اللہ نے فاصلے سمیٹ دیے, ایسی برکت دے دی. تو پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا, کہاں سے چلا تھا. اچھا وہاں جب پہنچے تو موٹی مکڑی تھی. میں جو بات مکڑی کی کر رہا تھا, اتنی موٹی مکڑی, میں نے کہا یہ زہریلی ہوتی ہے. میں نے پکڑ کے اس کو مار دی. ابھی وہ بلڈنگ بنی ہے, مکڑی پہنچ گئی ہے. ایک اور جگہ دروازہ کھولا تو اور مکڑی تھی. اس کو چھوڑ دیا تو کس کس کو ماریں گے؟ یہ مکڑی نحوست یوں ہوتی ہے کہ یہ اعمال، ایمان، اللہ کی ذات کے تعلق اور گھروں کو اللہ کے نام پہ زندہ کرنے کے لیے ہمیں متنبہ اور تنبیہ کرتی ہے، یاد دہانی کراتی ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور کچھ سوال ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی مرشد کا آدم آج کے دور میں کتنا ضروری ہے اور کیسے ملے. آداب معرفت میں اس کا ایک باب ہے، غالباً باب نمبر 5 ہے، کتاب ہے نا ہماری آداب معرفت، اس کو، اس باب کو بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں اگر کسی کو ضرورت ہو، اکثر تو ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی اور بتائیں، اور کوئی سوال ہو؟ اچھا ہوتا یہ ہے میرے ساتھ نا اکثر گاڑی میں سفر کرنے والے، کچھ بیٹھنے والے، کبھی کوئی مل جائے، اب آپ تو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، سفر کرتے رہیں گے، کچھ باتیں اترنے لگے، نہیں ایک بات کرنی ہے، یا اترنے لگے گا. اب اترتے ہوئے مجھے اور کام کرنے ہوتے ہیں، کہیں ذرا ایک بات کرنی تھی، میں نے بھی اب بیٹھا ہوا تھا اس وقت بات نہیں کر سکے گا. اکثر ایسے ہوتا ہے جب اعلان سوال کا کہو چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. جب میں جوتی پہن کے چل رہا ہوں گا، میری جوتی پونی نہیں پہنے گی، پیچھے جوتی کا پاؤں بھی آئے گا، منہ کے بال گرنے کا خطرہ بھی مجھے ہوگا، اور کہیں گے جی ایک بات کرنی ہے آپ سے. ہاں جی ایک بات کرنی ہے تو کر لو. بڑا شاندار سوال کیا اللہ والے نے، کہنے لگے رزق کے روحانی میں ترقی ہو رہی ہو، اس کا کیسے پتا چلتا ہے؟ رزق کے جسمانی میں ترقی ہوتے ہوئے پتا چلتا ہے؟ واقعی چلتا ہے؟ آج میں سینکڑوں تھے، کل ہزار ہو گئے، ہزار سے مجھے لاکھ ہو گئے، احساس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اچھا جب بندہ بالغ ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کوئی گورنمنٹ اعلان کرتی ہے یا خود احساس ہوتا ہے بلوغت کا؟ احساسات، خود احساس ہوتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا ہوں. رزق روحانی جب انسان کو رزق ملتا ہے پر خود بخود اس کے سامنے حلال واضح ہوتا ہے، حرام واضح ہوتا ہے، جائز واضح ہوتا ہے، ناجائز واضح ہوتا ہے، اس کے قدم ادھر سے ہٹتے ہیں ادھر بڑھتے ہیں. جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے معراج کے لیے، پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے استقبال کیا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے تھے، دائیں طرف کچھ لوگ، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، قرآن نے یہ بیان کیا. ادھر دائیں طرف دیکھتے تھے تو مسکرا دیتے تھے، اور بائیں طرف دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے. تو پوچھا، فرمایا دائیں طرف میری اولاد ہے جو نیک اور صالح اور ایمان والے ہیں، اور بائیں طرف میری وہ اولاد ہے جو نیک صالح نہیں اور ایمان والی نہیں، میں تو ہوں سب کا باپ، ادھر دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں اور ادھر دیکھتا ہوں تو مسکرا دیتا ہوں، خوش ہو جاتا ہوں. جب رزق روحانی ملتا ہے تو انسان کے اندر احساسات بیدار ہوتے ہیں، اور انسان کو ایک احساس ہوتا ہے میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں، پہلے زندگی کی سوچ کیا تھی، جذبہ کیا تھا، شادی اگر میں نے کرنی ہے تو پہلے کیسے کرنی ہے، دن گزارنا ہے تو کیسے گزارنا ہے، صبح گزارنی ہے تو کیسے، شام گزارنی ہے تو کیسے، کاروبار کرنا ہے تو کیسے، خرچ کرنا ہے تو کیسے، ایک پل میں جو سوچوں کے تانے بانے اور دھارے بدلتے ہیں، یہی ہے رزق روحانی کا ملنا. سوچیں، دھارے، جذبے، مزاج، گھر، طبیعت، ایک پل میں جو انسان اندر سے بدل رہا ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں اس کو رزق روحانی مل رہا ہے. آپ سمجھ آئی؟ رزق روحانی مل رہا ہے. بس آخری ایک سوال کسی نے کرنا ہوتا ہے، دین کی تجارت پہ کوئی کتاب؟ ہاں اس پہ کتابیں ہیں کہ تجارت کیسے کی جائے، آپ کتابیں تلاش کریں مل جاتی ہیں کہ تجارت کی کیسے جائے. واقعی اچھا سوال ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے، کتابیں عام مل جاتی ہیں. تجارت کے فضائل مسائل. سوال کر دو. بھائی اگر کوئی اس سلسلے کا سوال ہے تو وہ کرنا بیٹھ. اللہ پاک ہمارے جذبوں کو قبول فرمائے اور ہمیں خالص اخلاص دے. اب بیٹھ کے کریں گے مراقبہ, تو مراقبے کو تھوڑا سا سمجھ لیں. میں بعض اوقات کل سوچ رہا تھا میں ٹینشن والوں کو مراقبے کے لیے بلاؤں. یقین جانیے مراقبہ آج کی دنیا کی جو ٹینشن اور خودکشیاں اور انگزائٹی اور اسٹریس اور ڈپریشن اور الجھنے اور اکتاہٹ اور جھنجھلاہٹ اور عدم برداشت اور غصہ اور نیند کی کمی اور ذہنی اور معدے کے مسائل اور گھریلو جھگڑے, ان سب کا علاج آج کے دور میں مراقبہ ہے. مراقبہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ مراقبہ کتنی بڑی نعمت ہے. سوچ نہیں سکتے. کبھی کبھی جی میں آتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو مراقبہ, احباب کو مراقبہ کراؤں, مراقبہ. اور اس کے لیے باقاعدہ صرف ایسا اعلان کروں کہ جس میں صرف مراقبہ ہو, آدھے پونے گھنٹے کا مراقبہ ہو. پھر سوچوں جگہ کہاں سے لاؤں, وقت کہاں سے لاؤں. اعلان کرنے میں لوگ تو آ جائیں گے نہیں آ جائیں گے, پتہ نہیں کتنے آ جائیں گے. ہفتہ وار رکھوں یا ماہانہ رکھوں, پر جگہ کہاں لاؤں, وقت کہاں لاؤں. لیکن سچی بات ہے اس کا علاج ہے مراقبہ. آپ سوچ نہیں سکتے اول دور میں بھی اور آخر دور میں بھی ان سب روگوں کا حل کیا ہے, مراقبہ. ان سب روگوں کا حل کیا ہے, مراقبہ. یہ بہت بڑا حل ہے. مراقبے پہ محنت کیا کریں اللہ والے, مراقبے پہ کیا کریں, محنت کیا کریں, مراقبے پہ محنت کیا کریں. اور مراقبے کو اپنی زندگی کی ہم ضرورت سمجھا کریں, مجبوری بنایا کریں. مراقبے پہ محنت کیا کریں. یہ جو تھوڑا سا مراقبہ یہاں ہوتا ہے نا, تھوڑا سا مراقبہ یہاں ہوتا ہے, یہ چھوٹا سا نہ سمجھیں, بہت بڑا مراقبہ ہے. یہ یہاں مشق کرائی جاتی ہے, چھوٹی سی مشق کرائی جاتی ہے, مشق کرائی جاتی ہے. اور اس مشق کے اوپر اگر آپ اس مشق پہ بڑھتے چلے جائیں گے نا, بڑھتے چلے جائیں گے, اس پہ اللہ پاک جل شانہ بڑی خیر کے دروازے کھولیں گے, بڑی خیر کے دروازے. اگر اس مشق میں ہم ترقی کریں گے اللہ بہت خیر کے دروازے کھولیں گے, بہت خیر کے دروازے. مراقبے کو ایسے نہ سمجھیں, بہت بڑی طاقت ہے اس میں. کیوں, مراقبے کی نسبت ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, اور یہ جسم میں نہیں. سنیں میری بات, میری طرف دیکھیں ذرا, یہ جسم میں نہیں دل میں, اس میں ذات کو گھول رہا, سمو رہا, اور اس میں ذات کو دل میں داخل کر رہا. جس دل میں اللہ آ گیا, اسی دل کو تو ولایت والا دل کہتے ہیں, اسی کو تو پاکیزہ دل کہتے ہیں, اسی کو تو وہ دل کہتے ہیں جو یا ایتہا النفس المطمئنہ, اسی دل کو تو کہتے ہیں. اور کیا چاہیے, جس دل میں کیا آ گیا, اللہ, بس اسی دل کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ, اسی دل کو کہتے ہیں, اسی دل کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کون سا نفس, نفس مطمئن. تو مراقبے کو ایسے نہ سمجھا کریں, بہت بڑی طاقت ہے اس میں, تاثیر ہے. بظاہر کچھ سمجھ نہ آئے, بس اللہ کا تصور کر کے بیٹھا رہے. پہلے صرف تصور آئے گا, پھر تصور جمے گا, پھر تصور پلے گا, پھر تصور بڑھے گا اور جڑیں پکڑ لے گا. واہ, ہاں, تصور پہلے ایسے ایسے گمان سا آئے گا, بس ایسے کبھی ادھر کا خیال آئے گا کبھی ادھر کا خیال آئے گا, کبھی ادھر کا گمان آئے گا کبھی ادھر کا گمان آئے گا, کبھی ادھر کا تصور آئے گا کبھی ادھر کا تصور آئے گا, پہلے ایسے آئے گا پھر یہ بڑھتا چلا جائے گا بڑھتا چلا جائے گا, پھر اللہ کی ذات کی طرف تعلق اور بڑھے گا, توجہ اور بڑھے گی, بس یہ بڑھیں گے نا بڑھیں گے تو بس پھر یہ ترقی ہوگی. اور پھر آپ پہ جب مراقبہ کھلے گا نا, سنو اللہ والے, آپ پہ جب مراقبہ کھلے گا آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی دل کی دنیا کیسی آباد اور شاد ہوگی, اور آپ کو اس دنیا میں وہ سکون ملے گا, ہر طرف کی ٹینشنیں ہوں گی, دنیا کے مشغلوں میں ہم با خدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے, ایسا مراقبے کو کیا تو کریں, مراقبے کو کیا کریں, کریں گے نا کریں گے. یہ نبوی تحفہ ہے, صحابہ آل بیت کا تحفہ ہے, اولیاء صالحین کا تحفہ ہے, یہ نبوی تحفہ. ابھی ہم بیٹھتے ہیں, بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں, توجہ سے توجہ سے توجہ سے دھیان سے اور پوری یکسوئی سے. مراقبے سے پہلے میں کچھ لوگوں کو کھڑا کروں گا, ان کے ذمے کچھ خدمت لگانی, آپ بیٹھے رہیں گے, میں ان کچھ لوگوں کو کھڑا کروں گا, آپ یہ نام لکھوا دینا آپ بعد میں ہیں, آپ نام لکھوا دینا بعد میں, ولید صاحب کو نام لکھوا دینا, بیٹھ جائیں. اور آپ نام لکھوا دینا, ٹھیک ہے, آپ بھی نام لکھوا دینا بعد میں. ایسا نہ کریں, کوئی خدمت کوئی اور نہیں ہے, کوئی بس ایسی ہے, ابھی دس کے دوران دیے دیکھے آپ نظر نہیں آ رہے, دس کے دوران میں سب کو ایسے دیکھ رہا تھا اور ذہن میں رہا تھا اس کو اٹھاؤں گا اس کو اٹھاؤں گا اس کو, اب نظر ہی نہیں آ رہے, پتہ نہیں کہاں گم ہو گئے, گم کر گمائیں یا فرو رہیں, نہ ملک ملک اتے مال دے نہ زال دے نہ بال دے, ہر دم خدائی خیال دے. فیصل صاحب آپ بھی, آپ بھی, نام کیا آپ کا, آپ بھی, ہاں آپ, یہ جوان بیٹھا ہے جوان یہ, اور آصف صاحب آپ بھی آپ کے پیچھے بیٹھے, کچھ نہیں کوئی نام جانتا ہوں کچھ کے نام میں نہیں جانتا, آپ بھی, آپ بھی, آپ بھی, ہاں یہ کھڑے ہو جاؤ, ہاں یہ اچھا, کو اٹھاؤں, چہرے یاد تھے اب بھول گیا چہرے, بہت سے چہرے یاد تھے اس دو گھنٹوں میں, میں نے چہرے بھی دیکھتا رہا سارے, کچھ تنبیہ الغافلین بھی رہی, کچھ نظارۃ المعارف بھی رہا, ہائے ہائے نظارۃ المعارف حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا تھا دلی میں, حضرت سندھی رام اعظم صاحب آپ بھی, آپ بھی, یہ جوان, اچھا جی آپ بھی, ہاں دیر تو نہیں ہو گئی, آپ نے مجھ سے سوال پوچھے ہیں جواب تو میں نے دیے, اب میں پھر انشاءاللہ کوئی کسی کی ڈپٹی لگاؤں گا, ٹھیک ہے جی, بس اتنے اللہ پاک اس کو خیر کا ذریعہ بنائے, عافیت کا ذریعہ بنائے اللہ پاک اتنوں کو, آپ بھی آپ کھڑے ہو, ہاں آپ, آپ, ہاں آپ کو میں نے بتایا تھا وہ پیچھے بیٹھے جو پیچھے دیکھ رہے ہیں, ہاں کھڑے ہو جائیں, بیٹھ جائیں, ہاں پیچھے, ہاں آپ. اصل میں جذبے ہیں سچے سب کے, خلوص ہے سچا. ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے قبول ہو جائے, میں قبول ہو جاؤں. خلوص سچا جذبہ ہو پھر یہی ہوتا ہے نا کہ میں تیروں میں سے کیا بن جاؤں, ایک تیر بن جاؤں, جہاں مجھے پھینک دو بس میں قبول ہو جاؤں. تیروں میں سے تیر ہوں اور میں قبول ہو گیا. دو بندے اور چن لیں, دو بندے اور چن لیں, ہاتھ کھڑا نہ کریں, دل کو متوجہ کریں. پھر آمین خود کہا ہے کہ آپ کا دل ہوتا ہے تو میرے اندر سے اللہ بولوں سے نکلوا دیتا ہے, ابھی تو میں نے خود کہا ہے. تو دل ہوتا ہے جو ٹھا کر کے طارق کو لگتا ہے, کہتا ہے بول یہ. اور دل ہوتا ہے, مجھے ایک بندہ کہنے لگا, ہاں ضمن بات بتاؤں, کہنے لگا آپ کہتے ہیں نا کہ میں ادھر ادھر بازوں کا چلا جاتا ہوں, کہنے لگے لگتا یہ ہے کہ بعض اللہ پاک دلوں کے سوالوں کے جواب آپ سے دلوانا چاہتا ہے کہ آپ موضوع کو چھوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں. مدھ بندہ نے کہا اور اس کے بعد مجھے صحیح لگی. بعض اوقات میں کسی موضوع پہ ہوتا ہوں, ادھر سے نکلتا ہوں اور یوں چلا جاتا ہوں, کسی اور موضوع کو جا کے پکڑ لیتا ہوں. اس میں اللہ کی منشا ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اس موضوع کو بیان کر, یہ آج کے وقت میں کوئی بندہ یہ سوال لے کے آیا اس کا جواب دیتا جا. وہ منشا ہوتی ہے, میرا کشف کو اس میں دخل نہیں ہے, تو میں کوئی پہنچی سرکار نہیں ہوں. وہ اللہ کی منشا ہوتی ہے, اس میں اللہ کی منشا ہوتی ہے.
یا اول الاولین, یا آخر الاخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا راحم المساکین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا اکرم الاکرمین, یا اجود الاجودین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, حلیم الکریم, عفو کریم, یا حلیم و یا کریم, یا علی و یا عظیم, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک, نستغفرک و نتوب الیک. معافی دے دے, معاف کر دے, توبہ کی توفیق دے دے, توبہ کی توفیق چھین نہ لے, اپنی رضا دے دے, اپنی ذات کا تعلق دے دے, دنیا آخرت کی مصیبتوں سے نجات دے دے, کرم کے فیصلے فرما, اس لیے کہ تو کریم ہے, رحم کے فیصلے فرما, اس لیے کہ تو رحیم ہے, عافیت کے فیصلے فرما, دنیا آخرت کی خیروں کے فیصلے فرما, اپنی عطا اور شفقت کے فیصلے فرما. بس دے دے مولا, بن مانگے عطا فرما, 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 اور دنیا آخرت کی ساری خیروں کو متوجہ فرما, اور دنیا آخرت کی ساری ذلتیں دور فرما, عزتیں عافیتیں, عزتیں عافیتیں عطا فرما. بس بن مانگے عطا فرما, بس بن مانگے عطا فرما, بس بن مانگے عطا فرما, بن مانگے عطا فرما, جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما. نستغفرک و نتوب الیک, وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ و اہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.